رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. وفي موضع اخر، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقصد، وابيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمت للارامل. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ہماری اس مسجد شریف کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے ہر سال ہمارے نمازی حضرات کے تعاون سے، انتظامیہ کے تعاون سے اور اہل محلہ کے تعاون سے، کہ الحمدللہ عاشورہ کے دن بعد نماز ظہر، الحمدللہ پیغام کربلا کے حوالے سے اور حب اہل بیت کے حوالے سے، حب صحابہ کے حوالے سے، اور حضرات اہل بیت کے ساتھ اپنی جو ہمارے اکابر نے، جو حضرات اولیاء نے، جو حضرات صوفیہ نے جو طریقہ اپنی نسبتوں کو درست کرنے کا کیا ہے، اس یاد دہانی کے لیے روزے کی حالت کے اندر اللہ کے گھر کے اندر ان تمام ہدایات کو ذکر کرنے کا شرف اس مسجد شریف میں حاصل ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس مسجد شریف کو اور تمام مساجد اسلامیہ کو اللہ رب العالمین ہر قسم کے خطرے سے اور ہر قسم کی آفت سے اور ہر قسم کے نقصان سے ان کے نمازیوں کو، ان سے متعلقین لوگوں کو اللہ محفوظ فرمائے، بالخصوص مسجد حرام کے اللہ حفاظت فرمائے، مسجد نبوی شریف کے اللہ حفاظت فرمائے، اور مسجد اقصا کو اللہ رب العالمین آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا تمام ادارہ اسلامیہ اور تمام مراکز اسلامیہ کو اللہ رب العالمین سلامتی، اور تمام اہل ایمان کو اس عظیم شہادت کے صدقے اللہ جان مال عزت و آبرو، بالخصوص نظریات و عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے. میرے دوستو، آج عاشورے کا دن ہے اور یہ ایسا دسواں دن ہے، عاشورہ دسواں دن ہے کہ جس کو تاریخ اسلام میں ایک بڑی نسبت حاصل ہے. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وہی مقدس دن ہے، محرم کی 10 تاریخ، 10 کو یوں عاشورہ کہتے ہیں، تو یہ عاشورہ اس کی خاص لغوی بحث ہے. لیکن یہ محرم کا دسواں دن انقلابات کے حوالے سے، کائنات کے انقلابات کے حوالے سے بہت تاریخ ساز دن ہے. جب بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت کی سربلندی کے لیے اپنے محبوبوں کے ذریعے دین کا کام لیا، تو دن کا انتخاب یہ عاشورہ بنا ہے. چاہے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا معائنہ کریں، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سبقت اور غلبہ نمرود پر اگر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ فرعون پر دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کا ساحل پر تشریف لانا دیکھیں، حضرت یوسف کا اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب سے ملنا دیکھیں، یہ تمام ہی مرحلے یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام ہمارے آقا حضور سبط رسول سیدنا امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عظیم رفقا حضرات اہل بیت کی شہادت کو دیکھیں، یہاں تک کہ قیامت کا قائم ہونا اور وقوع قیامت کا ہونا اسی دن کے اندر متعین کیا گیا. ہمارے آقا نے فرمایا کہ قیامت محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی، سب بتا دیا، صرف سن نہیں بتایا، ایئر سن نہیں بتایا، کیونکہ یہ راز الہی میں سے ایک راز ہے. ہاں حضور کو تو پتا ہے اللہ کے اذن سے کب آئے گی، اس لیے دن بھی بتایا ٹائم بھی بتایا. ٹائم عصر کا ہوگا، دن محرم کے 10 تاریخ کا ہوگا. تاریخ بتائی محرم کی 10 تاریخ، مہینہ ہوگا محرم کا اور ٹائم ہوگا عصر کا. یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک بات سے زبان سے ذکر فرمائی. پھر یہ مہینہ یعنی یہ دن اس کی حرمت کے اعتبار سے، فقہی اعتبار، عبادات کے اعتبار سے بھی یہ درجہ رکھتا ہے کہ رمضان شریف سے پہلے اس دن کا روزہ اسلام میں فرض تھا. آج آپ نے رکھا ہے، اللہ قبول فرمائے سب، کہ اس دن کا ایک روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان شریف کے روزے آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ پورے مہینے کی ایام معدودات، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ نے فرمایا یہ پورا مہینہ جو پائے گا وہ روزہ رکھے گا. قرآن کی اس آیت سے پورا مہینے کے روزے فرض ہو گئے. فمن منکم، فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو شخص شہر اس مہینے کو پائے، فلیصم امر ہے، حکم ہے، آرڈر ہے کہ تم اس میں روزہ رکھو گے. ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، چاند کے اعتبار سے 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر عاشورے کے روزے کو موقوف کیا گیا اور شریع احکام اور مزاج شریعت کے اعتبار سے احکام کو منسوخ کیا گیا اور اس پورے مہینے کے روزے کو رکھ دیا گیا. لفظ منسوخ میری زبان سے نکل گیا ہے تو کہیں آپ کو پریشانی نہ ہو، منسوخ سے یہ مراد نہیں کہ وہ حکم غلط تھا اس لیے ہٹایا گیا، نہیں، اس کی ضرورت اتنی تھی. اور یہ کوئی بندہ منسوخ نہیں کرتا، ناسخ کرنے والی ذات ہی اللہ رب العالمین. یعنی منسوخ سے مراد کہ جب تک اس کی ضرورت تھی اس کو رکھا گیا، اب لوگوں کا مزاج بن گیا، ترقی اور چاہیے، عرفان میں اور ترقی چاہیے، انعام میں اور ترقی چاہیے، رب نے اپنی مرضی سے اپنی طرف آنے کی راہوں کو اور کشادہ کیا، وہاں پر ان کو تربیت مل چکی ہے، اس کو موقوف کر کے اس راستے کو کھول دیا. اس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ. یہی مزاج قرآن کے اندر ہوتا ہے کہ بعض آیتیں منسوخ ہیں، اور تو وہ منسوخ کیوں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی منسوخ ہو گئی، یہ کون سا ہو گیا؟ میں نے کہا قرآن نے تو خود کہا ہے کہ ہم بعض آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک دوسری آیت لے کر آتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے. تو یہ منسوخ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت اس اعتبار سے، جیسے نماز میں پہلے بات چیت جائز تھی، سلام دعا جائز تھا، دعا جائز تھی، جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، یہ سب جائز تھی. لیکن جب قرآن کی آیت نادل ہو گئی کہ جناب نماز کے اندر خشوع کرو، تو پھر وہ سارے احکام منسوخ ہو گئے. وہ کیوں جائز تھا؟ اس لیے کہ صرف لا کر کھڑا کرنا پہلے ضروری تھا، جب لا کر کھڑے ہونے کی عادت پیدا ہو گئی تو اب اس کا پورا ڈھنگ آگے بیان کر دیا گیا. یہ تمام چیز، ایسی قرآن کی کئی آیات. تو اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، یہ عاشورے کا جو دن ہے، یہ رمضان شریف سے پہلے پورا ایک دن جو تھا یہ فرض تھا روزے میں. توجہ ہے آپ کی؟ تو تازگی کے ساتھ اس بات کو سنیے. اور پھر یہ رمضان کا پورا مہینہ اس کے لیے آ گیا اور پھر رمضان کے روزے چلے. اس اعتبار سے پھر تاریخ اسلام کے اندر بالخصوص حضرات اہل بیت کی قربانی نے اس دن کو زندہ و جاوید کر دیا اور پیچھے تمام تاریخ کو زندہ کر دیا. تو یہ آج کا دن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کیونکہ یہ مسائل پہلے سمجھ لیں تو پھر آگے چلتے ہیں، کتاب الصوم کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی جو تھے وہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو، کوئی خاص وجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی دن کو خاص کر، سرکار پیر کے دن کا رکھتے تھے. تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سئلہ، حضور سے سوال ہوا، انی صوم الاثنین،
حضور آپ اتوار کو نہیں رکھ رہے، منگل کو نہیں رکھ رہے، بدھ کو نہیں رکھ رہے، پیر ہی کو کیوں رکھتے ہیں اور ہر ہفتے رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے فرما فہ ولد تو یہ دن میری پیدائش کا ہے، وہ فیہ انزل علی، اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی تھی۔ پیر واقعی میں دنوں کا پیر ہے، حضور کی پیدائش پیر کے دن، حضور کا دنیا سے پردہ فرمانا پیر کے دن، وحی کا پہلا نزول پیر کا دن، ہجرت فرمانا پیر کے دن۔ تو پیر کے دن کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں اس اعتبار سے، اور ظاہر سی بات ہے جس دن کے اندر بہت عظیم کام ہوا ہو اس دن کو باقی رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو نفسیاتی اور تربیتی طور پر بھی ہے کہ زندہ قومیں یادوں کو مٹاتی نہیں، یادوں کو باقی رکھتی ہیں۔ وہ یادیں ان کی تجدید کے لیے ہوتی ہیں، ان کی احیاء کے لیے ہوتی ہیں، ان کی بیداری کے لیے ہوتی ہے، سابقہ معاملات کے ساتھ پھر اپنی نسبت کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں پیر علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ تو سرکار نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم دس کا روزہ کیوں رکھتے ہو، محرم کے دس کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون پر غلبہ دیا، فرعون اپنی تمام شر، فرعون نام ہی فرعون ہے، وہ اپنی فرعونیت کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے چند جو مخلصین تھے ان کی استقامت رنگ لائی حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور اللہ نے ان کو نجات دے دی، اور اس سمندر میں ایک عصا جب مارا حضرت موسیٰ نے اللہ کے کہنے پر تو 12 راستے کھڑے ہو گئے، 12 راستے کھڑے ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے 12 راستے سمندر، زہرا ذہن میں لائیے، یعنی عصا مبارک جب مارا 12 راستے سمندر میں مرے بن گئے، راستے ایسے بنے جس طرح ہماری اسٹریٹ ہوتی ہے گلیاں، کیونکہ آپ کے ساتھ 12 قبیلے تھے، آپس میں لڑتے بہت تھے، ساتھ میں رہنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو ایمان پر قائم رکھنا تھا، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ بس ان کی جو ذہن کے اندر غصہ ہے اس کو جگانا نہیں، بس ان کو ایمان کی طرف رکھو۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے پتھر پر بھی جب عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے کہ تو یہاں سے پی، تو یہاں، وہ کہہ رہے میرے نلکے سے نہیں لینا، اس نے کہا میرے نلکے سے نہیں لینا، تو ان میں یہ جھگڑا نہ ہو جائے تو 12 چشمے، تو یہاں پر 12 رستے بنے۔ اور اللہ کی قدرت آپ دیکھیے کہ جب 12 قبیلے سمندر سے گزر رہے تھے تو وہ لہریں ایسی دیواروں کی طرح رکھی ہوئی تھی، اور وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرتے، تم کیسے میں کیسا، تو یعنی یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار تھا۔ اور فرعون جو ہے اس سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا، تو یہودی کہنے لگے حضرات صحابہ سے کہ اس دن ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، تو ہم جو ہے اس کی شکرانے اور شکر میں کرتے ہیں۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو یہودی کر رہے ہیں، ہم بھی موسیٰ کے تو ماننے والے، لیکن کیونکہ ہمیں کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ کام ہم بھی ہمارا ہی ہے، لیکن یہ کر رہا ہے تو ہم کریں گے تو پھر فرق کیسا ہوگا؟ میں نے کہا یہ کیوں دیکھتے ہو تم یار، یہ دیکھو گے تو نیکی ختم ہو جائے گی، یہ دیکھو گے تو اچھے کام ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ سے محبت کام اچھا تھا، توجہ سے میرے بچے خاص طور پر اسکول کالجوں کے جو بچے ہیں سنیں اس مزاج کو، جو اہل سنت کا مزاج ہے یہی مزاج فاتحے کے لیے، گیارہویں شریف کے لیے، میلاد کے لیے، یہ دلیل ہے اس کی۔ ہمارے علماء نے امام سیوطی وغیرہ جب بھی میلاد کے ثبوت پر لائے تو یہ حدیث پہلے لائے تاکہ مزاج سمجھ میں آ جائے کہ خود ساختہ نہیں ہے، ہمیشہ کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی غلبہ اور آپ کو کامیابی جو ملی اس کی خوشی میں روزہ رکھ کر اس کا شکرانہ ادا کرنا بات اچھی تھی، اچھی بات ہے، نبی کی تعریف کی بات ہے، نبی کی عظمت کی بات ہے، لیکن کر رہے یہودی تھے۔ جب حضور کو پتا چلا تو حضور نے صحابہ کو کہا گھبراؤ نہیں، کام تو اچھا ہے، اور ان سے جا کر کہو کہ تم اگر حضرت موسیٰ کی خوشی میں یہ کر رہے ہو تو ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ کوئی کہہ رہے کھچڑا وہ بھی بنا رہا ہے تم بھی بنا رہے ہو، شربت وہ بھی بنا رہا ہے تم بھی بنا رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی ان سے پوچھو کیوں بنا رہے ہیں، تو کہنے لگے جی حضرت حسین کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جب حضرت حسین کے لیے بنا رہے ہیں تو نحنو احق بموسیٰ منکم کا قاعدہ آ گیا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تم ایک دن روزہ رکھو گے ہم دو دن روزہ رکھیں گے۔ یہ حضور نے بیان فرما دیا۔ دو دن روزہ کی ایک بات تو ایک تھی کہ تشبیہ بھی ختم ہو جائے اور دن باقی رہ جائے، دن باقی رہ جائے، تو وہ جو چیزیں اہل بیت کے لیے ہیں یا صحابہ کے لیے، تو اس میں وہ چیزیں کرنی ضروری ہے کہ جس میں تشبیہات نہ ہو، لباس ایسا نہ ہو، انداز ایسے نہ ہو، ہاتھ کے اندر چیزیں ایسی نہ ہو، معاملات ایسے نہ ہو، ہاں؟ اور آپ طرز سے کیجئے، کیونکہ نفس مسئلہ۔ دوسرے روزے کی بات یہ کی گئی، فرمایا تم بھی کرو، تم ایک دفعہ کرو گے ایک دن کرو گے ہم دو دن کریں گے۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں ذریعہ بنتی ہے تیاری کی، ایک فکر بنتی ہے کہ اظہار محبت ہونا چاہیے، اظہار محبت، محبت رہتی دل میں لیکن ظاہر تو بندے کے عمل سے ہوتی ہے۔ تو جب تک چہرے کے اوپر وہ آثار نہ ہو، بدن کے اوپر وہ تاثیر نہ ہو، تو وہ کیسے ظاہر ہو؟ ہاں اگر میرے کہنے کا یہ مقصد بھی نہیں کہ بعض لوگ خواہ مخواہ پھر ہماری تقریر کا وتیرہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ لو اس کا مطلب جو کھچڑا نہیں کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ میں نے یہ کب کہا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا۔ کیا جو شربت نہیں کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کوئی میلاد جو کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں؟ میں نے کہا میں نے کب کہا یہ؟ میں نے تو یہ کہا کہ یہ کرنا ان دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، یہ کرنا، دیکھیں شرارت کو سمجھیں آپ، میں نے تو یہ کہا کہ یہ کرنا ان دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، یہ نتیجہ تو آپ اپنی طرف سے نکال رہے ہیں کہ میں اگر نہ کروں تو۔ میں نے کہا یہ چڑھنا جو ہے نا یہ خطرہ ہے۔ کہنے کہ یہ کرنا ضروری تھا؟ میں نے کہا یہ ضروری تو نہیں تھا، لیکن آپ کا چڑھنا حرام ضرور تھا، اور اس پر جبر کر کے اس دن کو نہ کرنے پر غیر شرعی طور پر یہ کہنا کہ اس دن میں بھی کرنا حرام ہے، تو یہ بات غیر شرعی تھی۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے اپنی محبت میں کرے، جو نہیں کر رہا کوئی گناہگار نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آدھی سے زیادہ مسجد چلی گئی، ان کے کام ہوں گے اپنے، ان کو آرام کرنا ہوگا، کوئی کمٹمنٹ ہوگی، کہیں جانا ہوگا، تو بے ادب تو نہیں؟ نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم انگوٹھا نہیں چومے تو کیا بے ادب ہے؟ میں نے کہا ہم نے کب کہا؟ لیکن جو چوم رہا ہے اس پر تنقید کرنا تو بے ادبی ہے نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو یہ عمل کر رہا ہے اس پر تنقید کرنا تو بے ادبی ہے، اور یہ جھگڑے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سالو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب مراد اور مقصود اللہ رسول کی محبت ہے تو پھر ان چیزوں میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو ہے ان چیزوں کے لیے خطرناک ببول کے کانٹے، بیچنا پھول چاہتے ہیں لیکن ہاتھ میں ببول کے کانٹے رکھیں گے تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی؟ تو آج ان تمام باتوں سے یہ بات پتا چلی کہ یہ دن کی بڑی اہمیت ہے، اور بالخصوص آج کے دن حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے 72-82 چند تعداد ہیں کہ اتنے رفقاء نے جامع شہادت نوش کیا، آج ان کے اسماء گرامی بھی ذکر کریں گے اور اس سے متعلق چند ضروری باتیں بھی عرض کریں گے۔ حضرات اہل بیت رضوان اللہ اجمعین، جن سے محبت کو شریعت نے واجب قرار دیا، اہل بیت سے مراد اہل سنت کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج ہیں، سرکار کی ساری بیویاں، ہماری ساری مائیں، حضرت خدیجہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں، حضرت سیدہ جویریہ ہو، حضرت میمونہ ہو، حضرت زینب بنت جہش ہو، جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، گھر میں صرف بچے نہیں ہوتے، بیوی پہلے ہوتی ہے۔ اور یہ آیت جو قرآن کی نازل ہوئی سورہ احزاب کے اندر 22 پارے کا پہلا صفحہ آپ دیکھیں گے تو یہ پارا شروع ہی ومن یقنت کہہ کر ہوتا ہے، تو یہ سارے مؤنث کے صیغے اوپر چل رہے ہیں ازواج مطہرات۔ اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو رمضان کی راتوں میں کی ہے، ازواج مطہرات نے خود حضور کی بیویوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے، ہماری ماؤں نے حضور سے کچھ چیز مانگی، ایسی چیز مانگی جو بڑی حسن و جمال والی نہیں لیکن ضرورت کے حوالے سے تھی، تکیے کا غلاف صحیح نہیں ہے، ایک لے آیا جائے، اتنا معاملہ تو کوئی منع نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ نہیں، اتنی چیز بھی تم میرے حبیب سے نہیں مانگو گی۔ ہاں تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی کنگن لا کر دے دیں، کوئی بالیاں لا کر دے دیں، فرمایا نہیں، تم نبی کے گھر والے ہو، تم آئیڈیل ہو، تم مشن کے ساتھ جڑے رہو، جو یہاں آئے گا سب صدقہ ہوگا۔ زہرا پاک کے لیے دیکھیں نا، سیدھا زہرا پاک نے کیا کہا، کہہ رہے یہ مطالبہ کیا، تو میں نے کہا مطالبہ تو زہرا پاک نے بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ پوری دن میں چکی پیستی رہتی ہوں، میرے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے، اتنی باندیاں آئی ہیں، نوکرانیاں آئی ہیں، آپ لوگوں کو بانٹ رہے، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ تیرے ام المومنین نے جناب مانگ کر منصب کے خلاف کیا۔ میں نے کہا عجیب سی باتیں کر رہے ہو، یہ تو زہرا پاک نے ہی تو مانگا تھا، یہ تو گھر کی ضروریت کی چیز ہے، اس کو کہاں تم ادب اور بے ادبی کی طرف لے جا رہے ہو؟ توجہ ہے؟ لیکن حضور نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ زہرا صاحب پاک سے فرمایا کہ میری بیٹی زہرا، میں اس سے اچھا تجھے دیتا ہوں، جو نوکرانیاں تھیں، جو باندیاں تھیں، وہ تو اپنے غلاموں میں تقسیم کر دی، صحابوں میں بانٹ دی کہ وہ ان کے گھروں کے کام کریں گی، اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھا۔ اور فرمایا زہرا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 33 سبحان اللہ پڑھنا، 33 الحمدللہ پڑھنا، 33 or 34 اللہ اکبر پڑھنا، تو اپنے تھکن کی وجہ سے پڑھتی ہے، یہ پڑھ لینا اللہ رب العالمین وہ تھکن تیری دور کر دے گا۔ یہ وظیفہ ہمارے سلسلوں میں آ گیا، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، ہمارے صوفیہ باقاعدہ طور پر ہمارے مشائخ اللہ ان کے مزاروں کو آباد رکھے، ان کے گنبدوں کو اسی طرح اونچا رکھے، ہماری نسبتیں قلبی اللہ ان سے وابستہ رکھے۔ وہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھو، بالخصوص عشاء کی نماز کے بعد پڑھو، رات کو ایسا سو گئے کہ جیسے دو پہلوان مالشی نے تمہیں دبایا ہے، اتنے سکون سے، بدن میں درد نہیں رہے گا، پرسکون نیند آئے گی۔ تو اب آپ دیکھیے بات جو سمجھنے کی، وہی مطالبہ یہاں پر بھی تھا، لیکن یہ سب حضور کے شاگرد ہیں، مراد پر پہنچیں گے حضور کے ذریعے نا، مانگا لیکن حضور تو استاد ہیں، تو حضور فرمایا نہیں یہ نہیں یہ لو۔ تو اسی طرح ازواج مطہرات نے بھی حضور سے مانگا تو حضور فرمایا نہیں یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا، اللہ رب العالمین نے فرما دیا۔ پھر پورا درس اللہ نے، میں نے کہا یہ شان کیا میری ماؤں کی کم ہے کہ ان سے اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو ان کا اصلاح اللہ خود قرآن کی آیتوں میں اتار کر کرتا ہے۔ کسی شخصیت کی عظمت یہ کوئی کم ہے کہ وقت کا سب سے بڑا اس کو بلا کر اس سے پیار سے سمجھائے؟ میں نے کہا میری ماؤں کی عزت دیکھیں، اللہ وہ اگر کوئی بات کرے تو اللہ رب العالمین مقصود اصلی وہ اپنے پاکیزہ کلام میں ان کی صلاح کو بیان کرے، نہیں یہ نہیں ایسا، ایسا مزاج ہونا چاہیے، یا نسان نبی لستن کا حد من نساء، ارے اے نبی کی بیویوں میں تمہیں بتا دوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ اللہ سمجھا رہا ہے ان کو، بس یا نسان نبی، اے نبی کی بیویوں لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو نبی عام مردوں کی طرح کیسے ہو گئے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا میرے بھائیو، توجہ کریں، یہ تو سورہ احزاب 22 پارا مبارک آپ کھولیں تو اس مقدس صفحے کی میرے بچوں میرے بھائیو آپ زیارت کریں گے۔ تو اسی لائن کے اندر ابھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں، کتنے حفاظ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو، میں ثواب کے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے ان کو درس دیا اور پیار سمجھایا کہ دیکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ باتیں نہیں کرنا میرے نبی سے، یہ نہیں کرنا، وہ انتہائی حیا والے وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن میں ان کے لیے حیا نہیں کروں گا، میں بولوں گا کیونکہ وہ میرا محبوب ہے۔ بولو سبحان، فرما میرا نبی تم اس سے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ وہ بہت حیا والا ہے، وہ خود چپ رہ جائے گا، بولے گا تم سے کچھ نہیں، لیکن وہ میرا محبوب ہے، ہم قادر مطلق، ہم رب ہیں، ہم تمہاری اصلاح کریں گے اور محبت کے تقاضے میں حیا نہیں کریں گے، تمہیں درس دیں گے کہ کہاں غلطی کر رہے ہو۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ ایسی نرمی ہمارے دلوں میں ہماری ماؤں کے صدقے عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اس طریقے سے اللہ نے درس دیا، وَمَن يَقْنُتْ، پرہیزگار رہو، یہ ساری آیت کے اندر، اس سارا ذکر کرنے کے بعد، ساری ہدایات دینے کے بعد، پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم کو کہا پرہیزگاری کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرو، گھروں کے اندر رہو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ ساری نصیحت کرنے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، تمہیں پتا ہے اے نبی کی بیویوں یہ باتیں میں نے تم سے کیوں کی؟ ایک مرادی مانا، میں نے تم سے کیوں کہا کہ اس طرح نمازیں پڑھنا، اس طرح رہنا، اس طرح آواز نہیں کرنا، اس طرح گھروں کے اندر رہنا؟ کیا شان ہے ازواج مطہرات کی، ان کو رب یہ ساری اصلاح براہ راست کر رہا ہے مخاطب، اس کے بعد پھر قیامت تک کی مسلمان بیٹیاں ہیں۔ اب آپ اس پورے آیت کے منظر کو اگر مضمون دے تو یہ بنتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں گا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نمازیں اس طرح پڑھنا، حجاب اس طرح کرنا، چلنا اس طرح، گھر میں رہنا، یہ بات نہ کرنا۔ پھر ساری بات کرنے کے بعد اللہ نے خلاصے کے طور پر بیان کیا جو آیت کا رب بنتا، مانن، تمہیں پتا یہ باتیں میں نے تم سے کیوں کی؟ تو ازواج مطہرات کے دل میں بات ہو رہی ہوگی کہ یہ باتیں ہم سے کیوں کی جا رہی ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور کرے۔ یہ خطاب تھا ہی حضرت عائشہ سے، یہ خطاب تھا ہی سیدہ حفصہ سے، آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کا مضمون؟ اللہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں تم سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ چاہتا ہی ہے، اللہ کا ارادہ ہی ہے، لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کی پلیتی تم سے دور کرے، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، جس گھر میں رہنے کی خدا بات کر رہا ہے اسی گھر والوں کو خطاب کر رہا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اور فرمایا طاہرکم تطہیرا، اور تمہیں قیامت تک کے لیے پارسائی کا ماڈل بنا دے اور پاک صاف کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اس تمام ازواج مطہرات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہماری تمام مائیں اہل بیت میں ہیں۔ سرکار خود جب گھر میں آتے تھے نا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی ہے, سرکار ہمارے آقا ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول کریم میرے بھائیوں جب گھر میں تشریف لاتے اور ہماری ماں سیدہ گھر میں, سیدہ خدیجہ گھر میں ہوتی ام المومنین, تو سرکار دروازے پر سلام کرتی, السلام علیکم یا اہل البیت. سرکار سیدہ خدیجہ کو سلام کیسے کرتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل البیت, اے میری گھر والی تجھے سلام. تو اہل بیت کا لفظ, لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا لفظ بیویوں پر نہیں بولا جائے گا, وہ ان پر پنجتن پاک پر بولا جائے گا. میں نے کہا الحمدللہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں, یہ ہمارے لیے شرف ہے, بالکل پنجتن پاک پر بولا جائے گا. کون ایک جرت رکھتا ہے جو یہ کہے کہ پنجتن پاک پر اہل بیت نہیں بولا جائے گا؟ لیکن کلیتن ساری چیزیں لو, دراصل اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں, اس میں بیویاں پہلے ہیں, کہتے ہیں عورتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ قرآن نے کہا ان نما یوری, توجہ سے سنیے, آپ کہیں گے ہمارے مطلب کی نہیں, لیکن بحیثیت اہل سنت کے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. مناظروں کے لیے نہیں, جھگڑوں کے لیے نہیں, اپنے ذہن کو پریپئر رکھنے کی, کیونکہ زمانہ بڑا ترقی کر گیا, کوئی بھی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی, کوئی بھی پوسٹ آتی, یہ کسی کے رد پر نہیں ہے, اپنے دلائل کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے میرے بچے بزرگ, یہ میں کوئی خلاف نہیں, حالانکہ انتہائی مشکل موضوع ہے, لیکن اس لیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا وہ آپ کو بتائیں. سوال یہ قائم ہوتا ہے, ہم جا رہے ہیں کربلا کی طرف, لیکن پہلے یہ راستہ ہموار کرتے ہوئے ذہن کا وہاں تک پہنچیں گے. کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا لفظ عورتوں پر نہیں بولا جاتا. میں نے کہا کیوں؟ کہ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم, تم سے, کم جو ہے وہ جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے, کم. اگر یہاں پر عورتیں ہوتی ازواج تو کن نہ آتا, سوال وہ گرامر کا لاتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہاں پر یہ کہ انما, اللہ یہ چار انما یرید اللہ, اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے لیذھب, کہ وہ لے جائے, دور کر دے, ان کم, تم سب سے, کم مذکر کے لیے. اگر یہاں پر یعنی کا کاف زبر کا السلام علیکا, اگر عورت ہو تو السلام علیکی, اگر دو مرد ہو السلام علیکما, عورتیں ہوں تو السلام علیکما تسمیہ میں ایک ہے, اور اگر بہت ساری جماعت مردوں کی ہو تو السلام علیکم, اور بہت ساری جماعتیں صرف عورتوں کی ہو تو السلام علیکم نہیں, السلام علیکن, کم کی جگہ کننا ہوگا, جمع کیا ہوگا؟ کننا. وہ کہتے ہیں یہاں پر کننا ہونا چاہیے. میں نے کہا قاعدہ بالکل آپ ٹھیک بیان کریں, لیکن یہاں پر کم اس, کم اس لیے, اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کم کیوں کہا گیا, تو میں نے کہا پھر سیدھا زہرا پاک کو اس میں کیسے شامل کرتے ہو؟ اگر کم کہہ کر حضرت خدیجہ نہیں آ سکتی, حضرت عائشہ نہیں آ سکتی, تو اس کم مذکر کے سیرے میں حضرت زہرا پاک اہل بیت میں کیسے آ جاتی ہے؟ تو جو تعویل آپ زہرا پاک کے لیے کرو گے, وہی میری ماں سیدہ عائشہ کے لیے بھی کر لینا. اور زہرا پاک ہے, بالکل ہے, جو خلاف سمجھے اس کے دل کے اندر مرض ہے, اللہ ہمارے سینوں کو مرضوں سے بچایا ہوا اور بچائے رکھے. اس میں آپ کہیں گے کیا لاجک ہے؟ میں نے کہا لاجک یہ ہے کہ جب صرف مجمع مردوں کا ہو, عورتیں بالکل اس میں نہ ہو, تو کم کہا جائے گا. صرف مجمع عورتوں کا ہو اور اس میں ایک بھی مرد نہ ہو تو کن نہ کہا جائے گا. لیکن اگر مکس ہو, لیکن مکس ہو, مرد بھی ہو عورتیں بھی ہو, تو اب کیا خطاب کریں گے؟ مذکر کی ضمیر سے خطاب کریں گے یا مؤنث کی؟ تو عربی قاعدہ یہ ہے کہ مذکر کی ضمیر سے کریں گے, کیونکہ گھرانے میں حضور کے رشتہ داروں میں مرد بھی شامل تھے, عورتیں بھی تھیں, اس لیے کنہ نہیں کہا, کم کہا. کنہ کہتے تو مرد شامل نہیں ہوتے, کم اس لیے کہا کہ مرد بھی آ جائے اور عورتیں بھی آ جائیں. سمجھ؟ تو یہ عربی گرامر کے حوالے سے یہ قوالہ فرما انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو سرکار خود ہماری ماں سیدہ عائشہ حضرت خدیجہ کو جب سلام کرتے تو دعا کرتے تھے, کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. ایک بار اسی طرح اہل بیت میں حضور کی ازواج یعنی حضور کی بیویاں, بڑے توجہ سے سنو یہ موضوع میرے بھائیوں, حضور کے وہ تمام رشتہ دار جن کو اللہ نے حضور کی برکت سے ایمان نصیب کیا, سرکار کے خونی رشتے, وہ تمام اہل بیت میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا حضرت حمزہ میرے آقا کاشف القربات اور حضرت عباس, یہ دونوں اہل بیت میں سے ہیں, ان کی اولادیں اہل بیت میں سے ہیں. مولا مرتضیٰ کے خود سمیت تینوں بھائی حضرت یقین, حضرت جعفر اور مولا علی, ان تینوں کی, حضرت جعفر کی اولادیں اہل بیت میں سے, کیونکہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. حضرت یقین ان کی اولادیں مسلم بن عقیل جو تھے, یہ اہل بیت میں سے ہیں. کیوں؟
جو کربلا میں گئے تھے حضرت عقیل حضرت مولا کے بڑے بھائی کے بیٹے تھے نا, حضرت حسین کے تایا کے بیٹے تھے مسلم بن عقیل. حضرت حسین کے تایا مولا علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل ان کے بیٹے تھے مسلم بن عقیل, تو یہ بھی اہل بیت میں. حضرت جعفر کے بیٹے یہ بھی اہل بیت میں. مولا علی کی وہ اولادیں جو سیدہ زہرا کے علاوہ ہوں, کیونکہ مولا علی کے نو نکاح ثابت ہوتے ہیں مختلف روایات, 14 بیٹے, جس میں بڑا مشہور نام ہے محمد بن حنفیہ. آپ کے بیٹوں میں ابو بکر بھی ہیں, علی بھی ہیں, ابھی میں عرض کروں گا جو کربلا میں سب تھے. تو 14 بیٹے. تو حضرت علی کی وہ اولادیں رضی اللہ عنہ جو سیدہ زہرا پاک کے علاوہ ہوئی وہ سب اہل بیت میں سے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر چادر تطہیر میں جن کو حضور نے لیا مباہلے کے دن, اور چاروں مولا علی کو ایک طرف لیا, سیدہ زہرا پاک کو لیا, حسنین کو لیا گود میں, اور سکان علیہ السلام نے ان کو چادر میں لپیٹ کے کیا کہا, اللہم ہا اولائے اہل بیتی, اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں. تو الگ سے پھر یہ اہل بیت. تو اس میں میں یہ بات الجھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, دل آزاری کے لیے نہیں کر رہا ہوں, ٹکرانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, دلائل کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. یہ کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں فیض مصطفیٰ کا کیا ہے سب کو قبول کر لیا, کسی کی توہین نہ ہو جائے اس ڈر سے کر رہا ہوں, کوئی چھٹ نہ جائے اس ڈر سے, کوئی مناظرے کے ذہن سے نہیں کر رہا, اس ڈر سے کہ بھائی یہ سب خاندان والے ہیں حضور کے. تو ہم ایک لوگ کہتے جی 12 امام, میں نے کہا امام کیا 12 امام, کہنے جی 12 امام, میں نے کہا سب امام. میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ حضرت حسین کی اولاد امام ہو اور امام حسن کی اولاد امام نہ ہو, یہ بانٹنے کا کام ہمارا نہیں ہوتا. ہم کہتے سرکار امام حسن کی اولادیں, یہاں تک غوث پاک بھی امام, کیونکہ شہزادے ہیں حضرت امام حسن کے نا, حضرت داتا صاحب شہزادے امام حسن کے نا, سرکار مخدوم سمنانی شہزادے ہیں نا امام حسن کے, حضرت پیر محلی شاہ صاحب شہزادے ہیں نا امام حسن کے. تو امام حسن کی جتنی اولادیں ہیں سب امام, اور امام حسین کی جتنی اولادیں سب امام, زہرا پاک سے جو آئے سب امام, کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے نور تیرا سب. یہ وہ چیزیں جو کنفیوژن پیدا کرتی ہے, کانسیپٹ کو بلاک کرتی ہے. تو میں اس کو کلیئر کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ بہت اچھی باتیں ہیں, یہ آپ کو کئی جگہ پر کام آئیں گی, اس لیے میں, اور یہ اس دن کے علاوہ کہیں بیان بھی نہیں ہو سکتا, تو لہذا میری بات کو بھاری محسوس مت کیجیے گا, اس ضرورت کے حوالے سے بات میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت کا جب نقشہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے, میں سوال و جواب کی طرف نہیں جاتا, جو ہمارا موقف تھا وہ میں نے آپ کو صرف سنایا, ٹھیک ہے, کہ اہل بیت میں کون کون ہے, سرکار کے چچزاد ہیں, حضرت مولا علی کی اولاد ہیں, لیکن ان تمام میں ہونے کے ساتھ توجہ ہے آپ کی, ازواج مطہرات کی فضیلت اپنی ایک جہت پر ہے, پھر اس میں ہر ایک کی الگ الگ فضیلتیں ہیں. کیا ہے بولیے؟ الگ الگ فضیلت. لیکن سید کا لفظ اہل بیت میں صرف امام حسن کی اولاد اور حسین کی اولاد کو کہا جاتا ہے. اس پر غور کیجئے گا, تین لفظ بولے جاتے ہیں, چار لفظ, یہ کتابوں میں ٹٹولو گے تو آپ کا دماغ تھک جائے گا, ایسی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. برکت کے لیے آپ میرے لیے دعا کرنا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اور تہبی سے نعمت کے لیے کہہ رہے ہیں, بڑائی نہیں مار رہے ہیں نہ بڑائی ہانک رہے ہیں, خدا کی قسم اس کے لیے کئی لائبریریوں کو کھنگالا, کئی راتیں لگا کر اس پوری چیز کو سمجھ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے, جس کو ذوق لگ جائے پھر بھاگتا یہ کہاں ملے گا, تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ لے لیں آپ. سرکار کے خاندان پر چار لفظ زیادہ بولے جاتے ہیں, قریش. کیا بولے جاتے ہیں؟ قریش, بنو ہاشم, اہل بیت, سید شریف, یہ چار لفظ بولے جاتے ہیں. اس کا الگ الگ مقصد ہے. قریش اس لیے بولا جاتا ہے سرکار, ایک میں چند نام اور اس میں شامل کر لوں, کنانا, ادنانی, ٹھیک ہے, چھ نام ہوں گے. ادنانی حضور کے خاندان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خاندانوں کی طرف ہم چل رہے ہیں, اور ابھی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی پڑھی حضرت ابراہیم کے حوالے سے. حضرت ابراہیم مرکز ہے انبیاء میں, کہ سارے انبیاء کی شاخیں آ کر آپ پر رکھی اور آپ سے پھر سلسلے جاری ہوئے. آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ آپ ہی کی اولاد میں آئے, دو شاخیں بن گئی, ایک بنو اسماعیل, ایک بنو اسحاق. بنو اسحاق میں اللہ جانتا ہے کتنے نبی آئے, ہر پیر پر ایک نبی تھا. حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, یعنی ہر پیر پر ایک نبی, یہ اتنا عظیم خان. تو حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام.
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کے پشت کے ساتھ کے بیٹے یعنی چار پانچ، حضرت یوسف علیہ السلام، انہی کے بیٹوں میں آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہی کے بیٹوں میں داؤد و سلیمان علیہ السلام، انہی کے بیٹوں میں حضرت یحییٰ و زکریہ، انہی کے بیٹوں اولاد میں عمران اور ان کی بیٹی سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ پورا سلسلہ حضرت اسحاق سے آ گیا. جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل، ان کی اولادوں میں سے مشہور سلسلہ جو میں عرض کر رہا ہوں بغیر اختلاف کے، ڈائریکٹ جو آئے وہ ہمارے نبی پاک آئے. حضرت اسحاق رک گئے فلسطین رم اللہ کی سرزمین کی طرف، ان کی اولادیں وہیں ہوئیں. حضرت اسماعیل اپنے ماں کے ساتھ اپنی گود میں آ گئے تھے مکہ، علاقے بھی تقسیم ہو گئے، وہ رہ گئے فلسطین، جارڈن اور اس طرف کے علاقوں میں، اور یہ آ گئے مکہ کو. جب آباد کرنے کا حکم ہوا تو گود میں تھے اپنی ماں حاجرہ حاجرہ کے، اسماعیل علیہ السلام آ گئے مکہ شریف. اور جو مکہ شریف پہنچے ادھر یمن کے اندر طوفان آیا، زلزلہ آیا. یمن سب سے ترقی یافتہ اہل عرب کے لوگ تھے، حضرت اسماعیل عربی زبان نہیں بولتے تھے، حضرت حاجرہ عربی زبان نہیں بولتے، عربی زبان یمن کے لوگ بولتے تھے. یہ آ کر ٹھہرے مکہ میں، یمن وہ دور ہے، یمن اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وہاں سے یافتے اللہ ختم کرے. یمن کے اندر لوگ بت پرستی کرتے تھے، اللہ کا عذاب آیا اس وقت. ابھی آج کل بھی ڈیم کا مسئلہ چل رہا ہے، ڈیم کی ضرورت اس وقت بھی تھی. ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں وہ، اور جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے تو یقیناً ڈیم کے اندر ہر پاکستانی کو اپنا حصہ ملانا چاہیے، سازشوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، یقیناً پانی آپ کراچی کے اندر دیکھیں، ہمارے دوراجی کے اندر دیکھیں تو آپ دیکھیں، آپ کو پتا چلے جہاں پر ایک گھنٹہ آ رہا تو ڈیڑھ گھنٹہ نہیں آ رہا. تو یہ پریشانیاں ہیں، کورنگی لانڈی ان علاقوں میں دیکھیں تو ہے ہی نہیں، ٹھٹا میں چلے جائیں بدین میں چلے جائیں تو پانی نہیں. تو جو بات کی جا رہی ہے کریدنا ہمارا کام نہیں، جو منصب والے بات کریں سچی کریں اللہ کا نام لے کر کہیں ہم اس کی تصدیق کریں گے. تو چیف جسٹس صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں ڈیم کی، اچھی بات ہے، اللہ ایسی فکروں کو اس قوم میں اور لائے تاکہ ہم تعمیری کام کریں. اس وقت بھی عرب کے اندر میرے دوستو پانی کا سب سے بڑا فقدان تھا. عرب میں تو جنگیں پانی پر ہوتی تھی، سنیے، عرب میں جنگیں توجہ ہے، صحرا ہے نا، ڈزرٹ ہے پورا. آج بھی آپ دیکھیں پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کے لیے ساری مومنٹ ہوتی تھی اس زمانے میں. لیکن یمن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور اسکول اور کالج کے جو میرے بچے بیٹھے ہیں، یمن اتنا ترقی یافتہ ملک تھا کہ کھیتی باڑی ان کی تھی اور ان کے پاس ایک بہت بڑا ڈیم تھا، وہ ڈیم سے انہوں نے نہریں لگا کر اپنی فصلیں چلاتے تھے. اور ملک سبا بلقیس رانی تھی، رانی اور پورے دنیا پر حکومت کر رہی تھی، کہاں کی تھی، یمن کی تھی نا، جس سے سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ ہوا پھر وہ متی ہو کر آئی. تو یمن بہت ڈیولپ علاقہ تھا، ان کا بہت بڑا ڈیم تھا جس سے ان کا پورا علاقہ ہرا بہار رہتا تھا، اور پوری دنیا میں اپنی ایگریکلچر کے ذریعے، کھیتی باڑی کے ذریعے راج کرتے تھے، کھجوروں کے ذریعے. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، شرک کیا، تو زلزلہ آیا یمن میں. زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ڈیم کی دیواریں پھٹ گئی، ڈیم میرے بزرگوں اتنا بڑا تھا کہ پورے یمن کو بہا گیا. پورے یمن سے مراد جتنی آبادی تھی، لوگ بھاگے وہاں سے نکل کر، کچھ چلے گئے ملک شام، کچھ ادھر مکہ، کیونکہ سارے سعودیہ کا بارڈر ابھی آپ دیکھتے ہیں یمن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو بالکل مکہ قریب تھا. تو کچھ لوگ، کیونکہ سب سے بڑی دولت پانی تھی، تو لوگ بھاگتے ہوئے ادھر آئے، یہاں تک کہ جب حجاز کے اندر داخل ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ گئے، سفر کرتے ہوئے پانی ختم ہو گیا. تو بھائی اس ہر دور کا بندہ ماہر ہوتا ہے، آج ایک چھوٹا سا بچہ دو سال کا موبائل اس کو دے، وہ آپ کو بتائے گا چلاتے کیسے. تو ہر دور کی تخلیق کے اندر مہارت، اس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن جو ظاہری ذرائع تھے اس میں تجربہ بہت تھا. وہ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے تھے کہ اگر بکری کا پاؤں زمین پر دیکھتے یا گائے کا، تو ان کو پتا ہوتا تھا گائے کے پیٹ میں بچہ تھا کہ نہیں تھا، یعنی ریت پر گائے آ کر چلی بھی گئی، لیکن وہ پاؤں کے نشانوں سے سمجھتے تھے کہ یہ گائے تھا، بکرا تھا، بیل تھا، حاملہ تھی، غیر حاملہ تھی، دودھ والی تھی، کس علاقے، مینی کے رنگ کو دیکھ کر بتاتے تھے اس میں کون سا کھجور کھایا ہے، کس علاقے کی کہاں سے آئی ہے. یہ اتنی ذہانت ان کی تھی. اس ویسٹ ساؤتھ نارتھ کا تو یہ جناب نہ ڈسکوری کوئی چینل تھا، نہ کوئی اس قسم کے کسی چیز کو ڈسکور کیا گیا تھا، لیکن ان کو پتا تھا مشرق کہاں ہے، مغرب کہاں ہے، ہوا کہاں سے چلے گی، موسم کہاں سے ہوگا. یہ پورا ایک نظام ہے، اسی کو تو آگے لے جا کر ابھی اس کو مزید فائن کیا ہے، چلا تو پہلے سے آ رہا ہے سب کچھ. کچھ دن پہلے میرا ایک چھوٹا بچہ مجھے بتانے لگا, آپ کو پتا ہے پاپا کیا کمپیوٹر کیسا تھا؟ میں نے کہا چلو تم بتاؤ. تو اس نے کہا, میں ایسی محبت کی بات آپ سے کر رہا ہوں, ایک پروجیکٹ بنا کر مجھے بتایا کہ پہلے کمپیوٹر اتنا بڑا ہوتا تھا کہ پورے گھر میں پھیلا ہوا ہوتا تھا. اس نے فوٹو دکھائی مجھے, یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی. میں نے کہا یار سیکھنے کی بات ہے. میں اس بچے سے میں نے کہا کہ پھر آؤ مجھے بتاؤ کیا ہوا. پھر اس نے کہا یہ اتنا ہو گیا, اتنا ہو گیا, اتنا ہو گیا, اتنا ہو گیا, پھر اتنا سے ہو گیا. لیکن آ تو پہلے سے رہا تھا. تو اسی طرح میں سادی سی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے, ڈیم دیکھیں پہلے سے بن رہا تھا. تو جب یہ چیزیں پھٹ گئی تو یہاں سے لوگ نکل کر جان بچا کر بھاگے, کچھ مشک شام کی طرف چلے گئے, کچھ مصر کی طرف چلے گئے, کچھ مکہ کی سائڈ پر جب آئے تو ان کو پرندوں کا جھنڈ بھاگتا ہوا نظر آیا. تو اتنے تیز تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ فرشتے, یہ پرندے جب اس حالت میں بے قرار ہوتے ہیں تو یہ پانی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے لگ گئے. اور یہاں پر حضرت اسماعیل کی ایڈیو سے چشمہ جاری ہو چکا تھا. اس طرح وہ قبیلہ آیا, جرحم قبیلہ جو یمن کا تھا, اور وہ اس علاقے میں رہ گیا. کیونکہ علاقہ کیا تھا, اس پورے بیابان کے اندر دو ہی تھے, ایک سیدہ حاجرہ تھی, ایک ان کا بچہ تھا. کیسے رات گزرتی ہوں گی ان کی؟ لیکن اللہ کا حکم تھا. حضرت ابراہیم جب چھوڑ کر گئے نا, تو انہوں نے کہا چھوڑ کر جا رہے ہو بیابان میں, اللہ نے کہا ہے؟ کہاں کا, پھر جاؤ, آپ بھی مجھے صابرہ پاؤ گے. یہ جرحم قبیلہ کتنے دنوں اور کتنے مہینے کے بعد آیا ہوگا؟ جب تک تو سیدہ حاجرہ اس رات اندھیرے صحرا گرمی لو کے اندر تنہا اپنے بچے کے ساتھ تھی, اور اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں کعبے کی بنیاد کو ریت نے دبا دیا تھا طوفان لو سے, عمارت تو گر گئی تھی, دبا دیا تھا. بعد میں جب حضرت ابراہیم آئے تھے, جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تھے, اس وقت آ کر انہوں نے کھودا تھا. لیکن جب تک آنے سے پہلے, توجہ ہے, یہ بالکل ایک ریت کا ٹیلا تھا. جس طرح ایک مبارک تصویر اکثر ہمارے گھروں میں مسجدوں میں لگی ہوتی ہے کہ چار پانچ مختلف تصویروں کو ساتھ میں رکھا گیا کہ کعبہ پہلے یوں تھا, یوں تھا, یوں تھا, یوں تھا, یوں تھا, اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. جب یہ قبیلہ وہاں پر آ کر رک گیا میرے دوستوں بزرگوں, تو وہ وہاں پر بس گئے پانی کے لیے, کیونکہ آبادیاں تو کسی نتیجے پر ہوتی تھی. آج ہمارے لوگ بھی کہیں پر سفر کرتے ہیں کہ بزنس اچھا ہے وہاں چلو, تو پہلے سفر ہوتا تھا وہاں پر زندگی کا پانی کا, تو وہاں چلو. تو وہ لوگ آئے, حضرت حاجرہ نے ان سے عربی سیکھی. تو اصل عرب یمن ہے, اصل العرب کون ہے؟ ان کی زبان تھی. انہوں نے حضرت اسماعیل نے کی شادی اسی قبیلے کے اندر ہوئی, اس لیے سرکار اپنی نسبت یمن کی طرف بھی کرتا ہے. وہ جو ہے, کیونکہ سرکار کا ددیال بنتا بھی یمن ہے, کیونکہ حضرت اسماعیل کا نکاح جن سے ہوا قبیلہ جرحم سے تھے اور وہ عربی تھی. اور جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد حضرت اسحاق کا واقعہ آپ سن چکے ہیں, ان کی اولادوں کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جب حضرت اسماعیل کی شادی جرحم قبیلے میں ہوئی, تو پھر حضرت ابراہیم کی, حضرت اسماعیل کی بارہویں پشت میں سے ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا مبارک نام تھا عدنان. جس طرح انبیاء میں مرکز تھے ابراہیم, اس طرح حضرت اسماعیل کی اولاد میں مرکز تھے حضرت عدنان. حضرت عدنان وہ شخصیت ہے جن کی 21ویں سلسلے کے بعد حضور آئے ہیں. اور جب سرکار سے کسی نے پوچھا, حضور نے خود فرمایا تم میرا خاندان جانتے ہو؟ اہل عرب سے کہا حضور بتائیے, تو بخاری شریف موجود ہے, سرکار نے اپنے خاندان کو ذکر کرتے ہوئے اپنے 21 داداؤں کا نام لیا. میں بیٹا عبداللہ کا, وہ بیٹے عبد المطلب کے, وہ بیٹے ہاشم کے, وہ بیٹے عبد مناف کے, وہ بیٹے قصی کے. اس طرح حضرت عدنان مسلمان ہو, آج کی دن بڑا مبارک ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ سرکار نے اپنی زبان سے 21 پشتیں بیان کی. ہماری مسجدوں میں سرکار کا شجرہ لگا ہوا ہوتا ہے, آپ دیکھیے کہ 21 تک متصل ہوتا ہے, حضرت عدنان کے بعد بلاک خالی ہوتے ہیں, پھر حضرت آدم تک جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ حضور نے حضرت عدنان کے بعد سلسلہ بیان نہیں کیا. ہاں حضور کو خود, تو حضور نے کیوں نہیں بیان کیا؟ کہ سرکار کو نہیں پتا تھا کہ حضرت آدم, اگر حضرت عدنان تک میرے 21 سلسلے ہیں تو حضرت عدنان سے حضرت اسماعیل تک کتنے, 12 یا 15 ہیں, اور حضرت ابراہیم کے, حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت ابراہیم, تو سارا سلسلہ حضور جانتے تھے. تو علماء نے سوال کیا سرکار نے حضرت ابراہیم تک سارے آبا اجداد کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو اس کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ لکھی کہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ عام لوگ نہیں ہیں کہ جن کے نام بس ایسے ہی لے لیے جائیں. فرمایا کم نام اس لیے لیے ہیں کہ تاکہ تمہیں یاد کرنے میں آسانی ہو, بے توقری نہ ہو. توجہ ہے, یہ باتیں میں سبق در سبق, کرسی لائیے, کرسی لائیے ذرا, وہاں سے درود پاک پڑھیے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جلدی لائیے کرسی, یہ رکھو پھر دوسری کشادہ بڑی کرسی لگ درد پاک پڑھی. اللہ حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی محمد عابد مبارک قبلہ دامن برکات عمرہ علیہ میرے بھائی تشریف لائے, ہم اپنی طرف سے مسجد کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں یہ سلسلہ ہے, اب آپ جب سمجھ گئے کہ حسین ابن علی عام نہیں اولاد ابراہیم ہے, توجہ ہے آپ کی, حضرت حسین کو سمجھنے کے لیے یہ سلسلہ میں نے اوپر سے چلایا آپ کو, حضرت حسن کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا پڑے گا, حضرت علی کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا پڑے گا, کیونکہ یہ عام لوگ نہیں, یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, جس کو اس موضوع کی گرمی لگ جائے نا وہ راتوں کو بستر پر تڑپتا ہے کہ کیا اللہ نے مقام دیا ہے, اب اس خاندان میں اتنی جرت کیوں, اتنی قربانی کیوں, اتنا اشار کیوں, ان کی شخصیت تناؤ ہو کر پورا دریا اور میٹھا چشمہ کیوں, اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. آپ کہیں گے حضرت ابراہیم کی اولاد ہے تو کیا ہوا, میں نے کہا سورہ نحل کیا کہتا حضرت ابراہیم کے بارے میں, سن اللہ فرماتا ان ابراہیم کان امتن, سبحان اللہ کتنے مبارک جملے, ان ابراہیم کان امتن قانتا للناس حنیفا, اللہ فرماتا ہے لوگو حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل کہا, کیا کہا بولو, خلیل کہا, کہ ابراہیم حضرت ابراہیم جو ہیں وہ میرے خلیل ہیں. خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں, خلیل اس کو کہتے ہیں کہ دو بدن ایک روح, اللہ بدن سے پاک ہے, میں ایک محاورے کے طور پر بات بتا رہا ہوں, انتہائی گہرا دوست جس سے بات کرتے ہوئے یوں لگے کہ جیسا بندہ آئینے سے اپنے آپ سے ہی بات کر گیا, انتہائی گہرا دوست جس کو تنہائی میں, اور جو دیکھو ایک ہوتا ہے صدیق, صدیق خلیل نہیں ہو سکتا, عربی زبان کی وسعت کے اعتبار سے دوستی اور تعلق میں منصب بھی الگ ہے, صدیق تو وہ ہے جو روز مرہ ملنے جلنے والا دوست ہو, لیکن ایک وہ دوست ہو کہ اس میں تم خود موجود ہو, انتہائی رازدار جو تنہائی میں جس سے بات کرتے ہو, تنہائی میں جس سے اپنے دل کے راز رکھتے ہو اور وہ باریکیاں بتاتے ہو, جس کے دل میں ڈال کر یہ کہتے ہو کہ شکر ہے یہ میں نے اپنے دل میں رکھا, یہ خلیل. تو حضرت لیکن خلیل عام بندے نہیں بنتے, اس کو اپنے محبوب کا خلیل بننے کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے کیسی قربانیاں دی, اللہ اکبر, ابھی پیدا ہوئے پورا معاشرہ کفر کا ہے, حضرت ابراہیم کے والد کافر نہیں تھے, قرآن نے جو کہا نا وہ اس قال ابراہیم لابیہ, تو اب لوگ کہنے لگے جی یہ کہا نا حضرت ابراہیم نے کہ ابراہیم نے اپنے باپ ابھی وہ اس قال ابراہیم لابیہ آزر, ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ شرک نہ کرو, تو حضرت ابراہیم کے باپ شرک کرتے تھے. میں نے کہا دیکھو یہاں پر لفظ ابھی آیا ابن, لیکن ایک جگہ پر حضرت ابراہیم کے اگر باپ مشرک ہوتے تو حضرت ابراہیم خود کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی, اے اللہ بخش دے میرے والدین کو. اب باپ پر دو لفظ بولے جاتے ہیں, والد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے توجہ ہے, اور اب کا لفظ بھی بولا جاتا ہے, لیکن دونوں میں میرے دوستو فرق ہے. اب کا لفظ حقیقی باپ پر بولا جائے ایسا ضروری نہیں, اب چاچا پر بھی بولا جاتا ہے, تایا پر بھی بولا جاتا ہے, لیکن والد کا لفظ حقیقی باپ پر بولا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے جہاں آزر کا کہا وہاں اب کہا, اور جہاں مغفرت کی دعا کی وہاں والد کے لفظ کہا, اور کافر کے لیے دعا نہیں ہوتی, یہ آیت بتا رہی ہے قرآن کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن ہے. ملا شریف میں شجرہ بیان کرتے ہیں سرکار نے فرمایا بوئس تو من خیر قرونی, اس پر ایک جملہ میں بتاؤں آپ سمجھے, باپ کے لیے عربی میں دو لفظ آتے ابن اور والد, ابن باپ پر بھی بولا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں, یہ تایا پر بھی بولا جائے گا, یہ دادا پر بھی بولا جائے گا, یہ چچا پر بھی بولا جائے گا, لیکن والد جو ہے یہ بولا ہی والد اس پر جائے گا, جیسے ابنن ہے ابنن ابنن, اور ایک ہے ولدن, ابنن کس کو کہتے ہیں بیٹے کو, لیکن ضروری نہیں کہ ابنن بیٹے کو ہی کہیں جو پشت کا بیٹا ہو, پشت کے حقیقی بیٹے کو ولدن کہتے ہیں. کیسے, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کے مقام پر غزوہ حنین میں جب کافروں نے حملہ کر دیا اور اتنا زوردار حملہ تھا کہ حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں کہ صحابہ اس سے بظاہر کیفیت سے طبیعت ایسی غیر استرابی ہوئی, کیونکہ اچانک ہو گیا تھا, پیچھے صحابہ ہٹے بھاگنے کے لیے نہیں پوزیشن لینے کے لیے, تاکہ پوزیشن لے کر دیکھیں کہ سامنے ہے تو آگے بڑھیں, لیکن بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا سرکار سفید خچر پر سوار تھے، آپ کو کوئی غم نہیں تھا، آپ کو کوئی ڈر نہیں تھا. بولو نا سبحان اللہ. سرکار اپنے جانور کو ایڑی لگا کر کافروں کے لشکر میں داخل ہو رہے تھے اور تلوار ہاتھ میں تھی، اور اپنے الفاظ سے ان کو بتا رہے تھے کہ تم نے یہ جو ڈرامہ کیا اور یہ بھگدڑ مچائی اس لیے کہ مجھے بھگا دو گے. تو حضور نے ان کو ڈرانے کے لیے جملہ کہتے ہوئے عربی میں ایک شعر کہا، اور یہاں سے ایک اور موضوع نکل گیا، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا. ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضور، بلکہ میں نام لینا بھی گندگی اس وقت، باقاعدہ انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی کہ سرکار کو شعر نہیں آتے تھے، پڑھتے تو الفاظ ٹوٹ جاتے تھے. میں نے کہا آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ یہ کون سا عشق بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا سنیے میری بات، قرآن نے یہ ضرور کہا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دی، لیکن وہاں سے مراد شعر شاعری وہ جو مکہ والے کرتے تھے، یعنی رائی کو پہاڑ بنا دینا، اوٹ پٹانگ بکواس کر دینا، اور خلط ملط کر کے افواہوں کو ملانا، جھوٹ اور سچ کا مجموعہ شعر. فرمایا یہ نہیں سکھایا، لیکن حقیقی الفاظ کو شعر میں بیان کرنا یہ حضور کرتے تھے اور کیا. یہ بخاری شریف کی حدیث آپ دیکھیں، جب کافر سامنے آ گئے تو سرکار نے تلوار لہراتے ہوئے ان کو دبانے کے کہا یہ شعر حضور نے کسی سے ریپیٹ نہیں کیا، خود پڑھا. دیکھو اس شعر کا وزن دیکھو، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ برجستہ حضور نے شعر پڑھا، یہ شعر کا وزن ہے پورا اور بات ہے. تو اب آپ کہیں وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، تو میں نے کہا بخاری کے اس حدیث کو کیسے حل کریں گے. تو اس آیت کے نیچے تمام مفسرین نے لکھا کہ جس شعر شاعری سے حضور کو روکا گیا تھا، نہیں سکھایا، اس سے مراد جھوٹ تھا، کیونکہ شعر شاعری جھوٹ ہوتی ہے، لیکن سچے مفہوم کو شعر میں بیان کرنا یہ ہمیشہ کا طریقہ رہا ہے، جو نعتوں میں حضرت حسان نے بیان کی ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. تو حضور نے کیا جملہ کہا، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے کافر ہو تم مجھے کیا ڈراتے ہو، تم مجھے الیاذ باللہ الیاذ باللہ اپنے ذوم فاسد میں غلط بیانی کرنے والا کہتے ہو. فرما ان النبی، میں سچا نبی ہوں، لا کذب جھوٹ نہیں بولتا. اور جھوٹ کیسے میں بولوں گا، میرے نبی ہونا تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر دوسری بات سنو، انا ابن عبد المطلب، میرا دادا اس شہر میں رہا تھا. بولو سبحان اللہ. تمہیں میرا نبی ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میرے دادا کو تو تم جانتے ہو. فرمایا انا ابن عبد المطلب، میں اسی دادا کا بیٹا ہوں جس پر آپ فخر کرتا ہوں، عبد المطلب ہے. سرکار دو عالم کو سرکار نے اپنے دادا کے ساتھ اپنی نسبت کیا کی، ابن عبد المطلب، میں اپنے دادا کا بیٹا ہوں، آپ تو بیٹے عبداللہ کے. لیکن علماء نے یہاں پر لکھا کہ ابن کا معنی لاڈلے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی سرکار یہ بتا رہے بیٹا تو میں جناب عبداللہ کا ہوں، لیکن لاڈلا میرے دادا کا ہوں. اور سرکار نے باپا کا ہاتھ لگا کر فرما ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا تلوار نیچے نہیں جائے گی، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب یہ بات بتا رہے کافروں کو ہے، تو مجھے بتائیے کہ عبد المطلب کتنے ایمان والے ہوں گے کہ نبی نے اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے ان کی ذات کو آگے کیا. سبحان اللہ. حرم شریف آپ جاتے ہیں، صفا مروہ کے باہر نکل کر وہ حجرہ مبارک ہے جو حضرت عبد المطلب کا گھر تھا، دیوانے وہیں ایسے لیٹ جاتے ہیں. میں نے دیوانے کو لیٹا ہوا دیکھا، میں نے کہا کیا ہے، کہنے لگا سنگ مرمر. میں نے کیا، کہنے لگا بس یہیں لیٹا ہوں کہ یہیں سے عبد المطلب گزرتے ہوں گے. تو میرے دوستو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. تو یہ خاندان جو کربلا میں جن کو شہید کیا گیا، یہ عام لوگ نہیں تھے. لوگ کہتے جی حادثات ہوتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہے، حادثہ ہو گیا. میں نے کہا آپ کا ایک بندہ مر جائے 100 دفعہ اس کا نماز غیبانہ پڑھتے ہو، حادثے کی بات نہیں، جس کی بے توقری ہوئی اس کی بات ہے. حضرت یحییٰ کی بات میں نے کل آپ کے سامنے زہبی سے کی، امام زہبی نے تذکر وفات میں لکھا کہ جب حضرت یحییٰ کو قوم نے مارا، حضرت یحییٰ نبی تھے، حضرت یحییٰ نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھائی تھے. قرآن نے ان کو کہا تھا سیدم و حضورا، میرا یحییٰ زکریہ کا بیٹا علیہ السلام سردار اور حضورا، انتہائی دودھ سے زیادہ پاک ذہنیت والا ہے، عورتوں سے دور. ایک بدبخت بنی اسرائیلی نے کیا کیا، کیونکہ قرآن نے ذکر کیا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یزید نے یہی کام کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ، اللہ فرماتا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو مارتے ہیں اور علماء کو قتل کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70 انبیاء اور 120 علماء کو مارا. اللہ نے فرمایا ان پر عذاب ہے. حضرت یحییٰ کا سر ایک بندے نے کاٹا اور لے جا کر ایک بازاری عورت کے قدموں میں رکھا، اللہ کے نبی کا سر. حضرت امام زہبی تذکرۃ الفاظ میں لکھتے ہیں، حفاظ میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے قلب پر اللہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اے میرے محبوب، یحییٰ کی جب بے توقری ہوئی تھی تو میں نے اس کے عوض میں 70 کو مارا تھا. تیری امت اگر تیرے نواسے کی بےعدبی کرے گی، اسے قتل کرے گی، تو حسین کے قتل کے مقابلے میں 70,000 کو ماروں گا. تو یہ عام شہادت ہے، توجہ ہے، اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بولیے. ایک یہ بھی ڈھکوسلا چھوڑا جا رہا تھا، بدر نہیں بیان کرتے آپ؟ میں نے کہا کیسی غضب کی بات کرتے، آپ بدر کے تقریر میں آئیے انگلیاں چبوائیں گے آپ کو ہم. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بدر کو بدر کے ٹائم پر بیان کرتے ہیں، بدر اور کربلا مقابلے پر نہیں، دونوں کے مشن میں فرق ہے. بدر کی لڑائی کافروں کے ساتھ تھی اور کربلا کی لڑائی نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ تھی. تو کافروں سے جنگ بینیفٹ کی جنگ ہے اور منافقین سے جنگ اصل موڑی کی جنگ ہے. تو بدر کی جنگ جو تھی وہ نفع اسلام کی جنگ تھی، اور کربلا کی جنگ جو تھی وہ اصل نفع اور موڑی کو بچانے کی جنگ تھی. اس پر ایک جملہ میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا، چشتی کیونکہ کرن زیادہ رکھتے ہیں تو ان کے ملفوظ میں یہ چیزیں بڑی کثرت سے ملتی ہیں. حضرات صوفیہ میں سے چشتی سلسلے کے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے، کہنے کا کیا؟ کہنے کے خواجہ صاحب جو ہیں غریب نواز میرے آقا، وہ کن کے بیٹے ہیں؟ کہنے کے حضرت سیدنا حسین کے. تو کہا عجیب بات ہے، حضرت غریب نواز کو اگر پانی انا ساگر سے نہ ملے تو ایک کوزا آگے کریں اور پورا دریا اس میں آ جائے. یہ باتیں سچی ہیں عقیدت کو بڑھانے کے لیے میرے بچوں، ذوق کو سترا کرنے کے لیے، اور اس سترا کے کرنے، ایسا سترا کرنے کے لیے کہ ایسا گھرانہ نہیں ہے، ایسے لوگ نہیں. سوال ذرا سمجھیے، بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے حضرت غریب نواز ہیں، بیٹے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے کوزہ مبارک مٹی کا دے دیں وضو کے لیے، تو اگر وہ دریا انا ساگر کے منہ پر رکھیں تو پورا دریا ایک کوزے میں آ جائے. اور جو اصل والد اور دادا ہیں حضرت حسین، ان کو فرات سے پانی بھی نہ ملے. تو کہا اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے مرید کو مسکرا کر دیکھ کر فرمایا، فرمایا جہتوں کا فرق ہے. کب وہ کیسے؟ فرمایا یوں ہے کہ حضرت غریب نواز کی جنگ کس سے تھی؟ کہنے کے ہندوؤں سے. کہنے کے ٹھیک ہے. کہا حضرت حسین جو ان کے دادا ہیں ان کی جنگ کس سے تھی؟ کہا کلمہ پڑھنے والوں سے، جو ظاہری کلمہ پڑھ رہے تھے. کہا بس فرق آ گیا. فرما بات یہ ہے کہ جو غریب نواز نے کیا اس نے نانا کی طاقت بتائی، اور جو حسین نے کیا انہوں نے نانا کی سیرت اور اخلاق بتایا. تو یہ دو رخ ہے تحقیق کے، فیض تو ہے ہی نانا کا، ایک محض وہ، اور اخلاق پر پہرا دینا کافر پر پہرا دینے کے مقابلے میں مشکل ہوتا ہے، اور وہ حضرت حسین ابن علی نے کر کے دکھایا، اس لیے وہ دادا ہے، اس لیے وہ افضل ہیں. تو یہ عام جنگ میرے دوستو بزرگو بولیے نہیں ہے. اب آگے چلیے، حضرت ابراہیم پر ایک جملہ کہہ کر میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ روزہ آپ نے رکھا ہے، ایسا بھی تو نہیں کہ گھر میں بھابھی نے بھی کھانا بنایا تو آپ کو جانا ہوگا. تو تسلی رکھیے کہ افطاری کا ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہے. مفتی صاحب قبلہ اگر مغرب تک ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں تو بڑی بات ہے. توجہ ہے، میں نے مفتی صاحب کو کہا یہاں افطاری بھی ہوتی اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. سوال توجہ رکھے، لیکن بہت شکریہ مفتی صاحب نے وقت نکالا، جتنا دیر حضور آپ بیٹھے ہیں اور تشریف رکھیں جتنا جزاک درود پاک پڑھیے اللہ. یہ جلسہ نہیں ہے، بس ہم سب ایک فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہماری مسجد میں افطاری کا منظر بھی دیکھیں جیسے خاندان پورا آباد ہے. تو بس اس محبت میں بیٹھیے اور ذوق سے ہم جیسے اللہ دیکھے نا، پہلے ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، آج اللہ کے گھر میں دوستوں بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. تو جدا نہیں ہے، چہروں کے اوپر کوئی اجنبیت نہیں آنی چاہیے. ہم پیدا الگ الگ جگہ پر ہوئے ہیں، پہنچنا ایک ہی جگہ پر ہم کو. مہاجر بعد میں ہیں، میمن بعد میں ہیں، سندھی بعد میں ہیں، پنجابی بعد میں ہیں، پشتون بعد میں، افغانی بعد میں، پاکستانی بعد میں، مصطفی بھی پہلے. ہمیں رنگوں اور زبانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا کس طرح آپ جڑ کر بیٹھے، سگے بھائی اس طرح نہیں بیٹھتے. تو یہ اللہ کے دین کی برکت ہے، اور ہمیں ہمیشہ دین کو مقدم رکھنا چاہیے، دین کی حفاظت کو مقدم رکھنا چاہیے. اور دین کی حفاظت کے لیے ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اور ناموس اولیاء کی ہمیشہ ہمیں فکر کرنی چاہیے. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب آپ غور کیجئے میرے دوستو، میں ایک دو بات مزید عرض کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم، قرآن نے حضرت ابراہیم کو سلام پیش کیا. جب حضرت ابراہیم نے اپنے قبیلے سے لڑائی لے لی، چھوٹی عمر میں بتوں کو توڑ دیا، نمرود سے لڑ گئے، آگ میں پھینک دیا گیا، بچے کو ذبح کرنے کا کہا تو چھری پھیر دی، کوئی تعبیر نہیں کی کہ بچے کی تعبیر مال بھی ہو سکتی ہے کہ صدقہ کر دوں. خواب میں دیکھ لیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ میں، کیونکہ خوابوں کی تعبیر تو حضور نے خود بھی کی ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار فرماتے ہیں، مبارک خواب بیان کروں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہمارے نبی پاک کی ایک عادت تھی میرے بھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور ڈائریکٹ حجرے میں نہیں جاتے، بلکہ بیٹھ کر کہتے، او بھائی تم نے کیا خواب دیکھا، تم نے خواب دیکھا، اے تم نے کیا خواب دیکھا. صحابہ اپنا خواب بتاتے اور سرکار فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کر اس کی تعبیر کرتے. بخاری شریف دیکھیے آپ. جب کوئی صحابی، یہ بڑی مبارک بات ہے میرے دوست، ہمارے اندر خوشبو پیدا کرتی ہے، جب کوئی صحابی، کبھی ایسا ہوتا کہ کسی صحابی نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تو حضور پھر خود فرماتے ہیں آج میں نے یہ خواب دیکھا. سرکار اپنی خوابوں کی تعبیر بھی کرتے. تعبیر سے مراد یہ کہ ایک چیز نظر آئی، مثال کے طور پر شہد نظر آیا. اب شہد کی تعبیر مال بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. سانپ نظر آیا، سانپ کی تعبیر بیوی بھی ہو سکتی ہے، سانپ کی تعبیر ماں بھی ہو سکتی ہے، سانپ کی تعبیر اولاد بھی ہو سکتی ہے، کئی. لیکن سانپ دیکھ کر سانپ ہی مراد دینا یہ تعبیر نہیں ہوئی. کبھی ایسا ہوا حضور نے جو دیکھا وہی کہا، کبھی ایسا ہوا دیکھ کر اس کا معنی بتایا تو اس کو کہتے تعبیر، کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. توجہ ہے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ لایا گیا، میرے صحابہ مجھے دودھ پلایا گیا، میں نے اتنا پیا، ہمارے آقا کہتے ہیں اتنا پیا، میرے گندے ہاتھ اس لائق نہیں، سرکار نے اپنی انگلیوں کے پورے بتائے. ہمارے گھٹیا ہاتھ ایسے نہیں، حضور کا گنبد یاد رکھ کے سنو، سرکار نے اپنے پورے مبارک بتائے. فرمایا یہاں تک اس دودھ کی چمک تھی. فرمایا پیالے سے بچ گیا، میرے ساتھ عمر تھا، میں نے اس کو پلایا، میرا عمر پیتا گیا. اس پر بھی یہ ہوا. صحابہ نے دیکھ کر کہا حضور اس کا مطلب. فرمایا علم تو حق ہے، انا مدینۃ العلم علی بابوا، حق ہے، حضرت عمر کے لیے بھی حق ہے. سب کو تسلیم کرو، ڈنڈی نہیں مارو. ڈنڈی مارنا یہ طریقہ نہیں، یہ تخریب کاروں کا کام ہے. جو صحابہ کو ملا وہ بھی بیان کرو، جو اہل بیت کو ملا وہ بھی بیان کرو. جو ہے حضرت فاروق اعظم کے لیے، کل ایک میں گروپ میں ہوں، برطانیہ کا ایک گروپ ہے علماء کا، اس میں کلپ آئی، ایک صاحب کی تقریر چل رہی تھی کہ وہ امام بارگاہ میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر اپنا مولا کہتے تھے، اور جب کوئی مسئلہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا مرتضیٰ سے کہتے تم فیصلہ کرو. تو کہا دیکھو، تو میں نے کہا اب بھی حضرت عمر کے لیے تبرع جائز ہے کیا؟ خود آپ بیان کر رہے ہیں، خود تم بیان کر رہے ہو کہ حضرت عمر یہ کہتے تھے، پھر حضرت عمر کی برائی کیسے؟ میں نے کہا یہ ہے اس لیے تو عمر ہے، ورنہ علی سے پوچھو عمر کا علم کیسا ہے. یہ تو عمر بتا رہے ہیں علی ایسا ہے، لیکن کبھی علی سے بھی تو پوچھو عمر کیسے ہیں. میں نے کہا بات دونوں جانب سے کرو، دونوں ہمارے سر کے تاج، جو درجوں کے اعتبار سے، اس میں کوئی بید بھی نہیں، حضور کی نسبت سے ہر اس کو قبول کریں گے جس کو سرکار نے نوازا. مولا علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنے والا بھی منافق ہے. تم نے یہ تو سن لیا، اور حق ہے، مولا عمر نے یہ فرمایا، حضرت عمر نے، کہ علی جو ہے یہ فیصلہ کرے گا، خدا نے اس کو علم دیا ہے. لیکن کبھی حضرت مولا علی سے پوچھا کہ جس پر عمر ناز کر رہے ہیں علی، تیرا علم کیسا ہے؟ کبھی اس علی سے پوچھو عمر کیسے ہیں؟ تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا حضرت علی سے عمر کیسے، کہنے لگے چپ رہو بھائی، کچھ نہ کہو، وہ زبان سے جو کہتا وہی ہو جاتا. کیا قرآن کیا؟ بالکل فرمایا وہ جو کہتا ہے اور ایک جملہ میں مولا علی کا پڑھ دوں یہاں پر. اللہ اکبر سبحان. جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی نا, یہ بخاری شریف میں موجود ہے, حضرت فاروق اعظم کا جسد مبارک نہیں دین رکھا ہوا ہے, اتنا بڑا نقصان تھا. سرکار نے فرمایا میرا, سرکار نے حذیفہ بن یمان جو حضور کے رازدار صحابہ میں سے ہیں, انہوں نے کہا مجھے حضور یہ کہتے تھے اسلام پر ایک مضبوط دروازہ لگا ہوا ہے اور فتنے آ کر اس پر ٹکراتے ہیں گر جاتے ہیں, جس دن وہ دیوار گر جائے گی فتنے گھروں میں آ جائیں گے. تو حذیفہ بن یمان سے کسی نے پوچھا وہ کون, فرما میں نے حضور سے پوچھا تھا وہ دروازہ کون اتنا مضبوط, فرما عمر. اللہ اکبر. اے فاروق اعظم آپ کو سلام ہو, محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر. جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم مسجد کا لحاظ ہوتا ہے, ورنہ اس لفظ پر ہماری چیخ نکلنے کا دل ہوتا ہے. ولا اعدل الاصحاب, کیا میرے امام نے جملے کہے. امام جو پڑھتا, ہم جیسے چھوٹے لوگ جب پڑھتے ہیں تو ایک کھلبلی ہوتی ہے کہ ممبر سے گر نہ جائیں کہیں, کہ کیا جملہ ہے. ولا اعدل الاصحاب مسین منبر والمحراب الموافق ایوب الوحی والکتاب سیدنا مولانا الامام امیر المؤمنین و امام المجاہدین و غیظ المنافقین ابھی حفظ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی. یہ مینارے جو روشن ہے یہ سفید رنگ سے نہیں, فاروق اعظم کی وجہ سے. یہ زینت جو ہے یہ حضرت عمر کی وجہ سے. لاشا مبارک حضرت عمر کا رکھا ہوا ہے چارپائی پر, حضرت عبداللہ ابن عباس دیکھ رہے ہیں ان کو, اتنے عبداللہ سارے صحابہ گم ہیں کہ اب کیا ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, اتنے میں میرے بائیں شولڈر کو کسی نے زور سے دبایا, کہا دبایا ایسا کہ میرے دل پر اس کا روب آ گیا, یہ کون ہے. کہا میرے میں جرت نہیں ہوئی کہ میں مڑ کر دیکھتا, لیکن اس کی آواز میرے کان پر آئی, ہے تجھے پتا ہے یہ کفن میں کون لپٹا ہوا ہے. کان میں آواز آ رہی ہے, تجھے پتا ہے یہ کفن میں کون لپٹا ہوا ہے. کہا یہ وہ لپٹا ہوا ہے کہ میں نے حضور کو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ دخل تو انا ابو بکر و عمر, ذہب تو انا ابو بکر و عمر, خرج تو انا ابو بکر و عمر. وہ بندہ کہہ رہا ہے ان کے کان میں یہ کون ہے پتا ہے, میں نے حضور سے ہمیشہ سنا, حضور ہمیشہ کہتے تھے میں آیا اور ابو بکر عمر, میں گیا ابو بکر عمر, میں نے یہ کیا ابو بکر عمر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو مولا علی تھے, وہ مولا مرتضی تھے, وہ مولا مرتضی تھے جو حضرت فاروق اعظم کی منقبت بیان کرتے تھے. اور یہ عمر ہیں ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, حسین ابن علی آ گئے, آ گئے. اور انہوں نے کہا امیر المومنین, کہنے کہ جی میرے بھتیجے بول. کہنے کہ وہ آئے ہیں غنیمت کے سامان, وہ یمنی گھوڑا آیا ہے, کہا لے لو. کہا وہ چمڑے کی زین مصر سے بنی ہے, کہا وہ بھی لے لو. کہا وہ یمن کا ریشم کپڑا آیا, کہا وہ بھی لے لو. حضرت عمر کے یار تھے عبد الرحمان بن عوف, انہوں نے پاؤں پکڑ کے مسکرا کر کہا سب دے دو گے, وہ تو مانگے ہی جا رہے ہو, تم دیتے جا رہے ہو, سب دے دو گے. جملہ دوستی میں تھا, حضرت عمر پر رقت طاری ہو گئی, حضرت عمر پر رقت طاری ہو گئی. امام محمد رضا نے یہ حوالہ علی ابن اللہ شریف میں لکھا اور زہبی نے لکھا, حضرت عمر نے اپنی پگڑی اتاری بڑے مجمع میں, ان سے جیسا سنجیدہ کون ہو سکتا تھا, اتار کر فرمایا عبد الرحمان تو کہتا ہے سب حسین کا دے دوں. فرمایا یہ جو میرے سر پر بال اگے ہیں نا, یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے, سب دے دوں گا. وہ بھی حیران ہے, میں نے ایسے تو کوئی جملہ نہیں بولا, لیکن عشق والے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو توجہ کیجئے, آپ توجہ ہے, توجہ کیجئے, بات تھی کہ سب حسین کو دے دوں گا. فرما ہاں دے دوں گا, کیفیت بن گئی. یہ عشق اہل بیت سے. علامہ زہبی نے لکھا سیرہ علام النبلاء میں کہ یمن سے جوڑے آئے بہترین پڑھے ہوئے حضرت عمر کے پاس, اور اس نخرے سے بھیجے گئے کہ حضرت عمر خوش ہو جائیں گے اور اپنی مرضی سے بانٹیں گے. حضرت عمر خود تو کیسے کپڑے پہنتے تھے, 32 لاکھ مربع میل حکومت, بولو نا سبحان اللہ. روزہ آپ کا بھی, آپ کی دعا سے میرا بھی ہے. یہ آوازوں کو بچانا نہیں ہے, یہ پھیپھڑے کام آئیں گے, پھر قبر میں کام آئے گا. پھیپھڑا دنیا میں تھوڑی کام آتا ہے, تو قبر میں کام آتا ہے. تو اس سے آواز نکالے پھیپھڑے سے اور بولیں سبحان اللہ. سنیے میرے دوستوں بزرگوں, اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت اور آپ کی شان, کہ جب وہ کپڑے لا کر رکھے گئے نا, حضرت عمر کا خود لباس پتا ہے کیسے ہوتا تھا, چار چار پیوند ہوتے تھے اس پر. ایک دن حضرت علی رو گئے, کہا حضور یہ جبہ بدلیں, چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا اور جن کو دے رہے تھے تو صحابہ کے گھر میں سونا رکھنے کی جگہ نہیں تھی. یہ حضرت عمر کے دور کی فتوحات ہیں. کسرا کو جب توڑا ہے نا حضرت عمر نے, مدینے کی گلیوں میں گھوڑا گزارنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, گھر تو چھوڑیے سونے کے ڈھیر لگے تھے. دیکھیے تاریخ, پہلے دور ایسا تھا کہ کھجور نہیں ہوتا تھا, آج ایسا ہے کہ ایک ایک غلام کو 80,000 درہم مل رہے ہیں, تو جو ان کے قائدین صحابہ ان کے پاس کتنا ہے. لیکن حضرت عمر کا حال کیا ہے, ابے وہ فدق لے کر کیا کریں گے, وہ چار چار پیوند ان کے لگے ہوئے ہیں, چمڑے کا پیوند لگا ہے. حضرت علی خود کہتے ہیں ایک دفعہ کہ حضور آپ پہنے, فرمایا نہیں میرا دل نہیں چاہتا پہننے کا, میرا طبیعت نہیں چاہتی. پھر یہ حضرت عمر کی سادگی ہے, اس سادہ مزاج کی شخصیت حضرت فاروق اعظم ہے. جب لباس آئے گا یمن سے, علامہ زاہبی لکھتے ہیں ایک ایک لباس دیکھا, فرمایا ہاں یہ فلاں ادھر آؤ, یہ تم اپنے بچوں کو پہنا دینا, اے تم ادھر آؤ تم پہنا دینا, تم پہنا, سب بانٹ دیا. جب سب بٹ گئے تو عادت جو منشی جانتا تھا اس نے کہا سب تو بانٹ دیے, علی کے بیٹے کو لے کہا, کہ یہ لائق نہیں تھے باندھ دیتا. منشی کو بلایا, کاتب مکتوب آیا, کہ لاؤ خط لکھو. اتنی مصروف شخصیت جو صبح شام مصروف ہے, لیکن اہل بیت کے لیے دیکھو عشق والے رنگ کیسے نکالتے ہیں. فرما خط لکھو, ایک سوار لاؤ اور اس کو ابھی بھیجو, اور خط میں لکھو اس سے کہو تحقیق اور تہذیب کے کپڑے بنا اور مہنگے کپڑے بنا, اس سائز کے بنا کر بھیج. وہ بندہ گیا لے کر آیا, صرف جوڑا حسنین کا تھا, وہ لایا گیا اور حضرت مولا مرتضیٰ کو کہا کہاں ہے میرے بھتیجے, کہا ادھر ہیں, بلایا دونوں کو, کہا شہزادے اپنے بیٹے کو نہیں دیا, عبداللہ بن عمر کو نہیں دیا, دونوں کو دے کر کہا جاؤ ذرا پہن کر تو آؤ. حسنین جب پہن کر آئے, اہل سنت کی ساری کتابوں میں ہے کون پہنچے گا حضرت عمر تک. دیکھا تو آنکھوں میں ٹھنڈے آنسو تھے اور مسکرا کر علی کو دیکھ کر کہتے تھے الان تابت النفسی, الان تابت النفسی, اے لوگو سنو اب عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. خود پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, پیبند والے کپڑے پہن رہے ہیں, بیٹے کو نہیں دے رہے. یہ عشق اہل بیت سے, تمہیں سکھا دیا کہ اہل بیت سے عشق کیسا ہوتا ہے. کون کہہ سکتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ ایسا ہوگا. توجہ ہے میری بات آپ کی. حضرت سیدنا ابراہیم کو قرآن نے کہا ان کان ابراہیم کان امتن, میرا ابراہیم امت تھا جس کی قربانیاں اتنی. خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو تعبیر نہیں کی کہ صدقہ دوں, اسی بیٹے کو لٹا کے چھری پھیر دی تھی. ایسی قربانی ہوئی تو وہی آئی کہ یہ تو کر رہا ابراہیم. اللہ فرماتا ہے فدیناہ بذبح عظیم, ابراہیم نے کوئی فدیہ نہیں دیا بدلہ, فرما ہم نے بدلہ دیا. جبریل کو کہا جا ابراہیم کے قدموں سے اسماعیل کو نکال اور اس دوندے کو آگے کر, وہ چھری پھیر لے گا کیونکہ میں نے اسے کہا ہے. یہ فدائیت ہے, یہ قربانی حضرت ابراہیم کی. اللہ خود فرماتا وہ فدائے نہ ہو, ہم نے فدیہ دیا. فدیہ کب دیتے ہیں؟ جب معاملہ پورا نہیں کرنا ہوتا, قسم نہیں کہا کہ فدیہ دے دیں. حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر گردن اپنے بچوں کو یاد کریں میں اور آپ. چھوٹا بچہ ابراہیم, حضرت اسماعیل جو عمر میں تھے, لٹا کر پاؤں سے دبا کر چھری گردن پر پھیر رہا ہوں, خواب میں دیکھ لیا نبی ہیں. کہا دیکھ لیا, اللہ کو یہی پسند ہے, لے گئے بچے کو. شیطان آیا رستے میں, کیا کر رہا ہے ابراہیم, کوئی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ کنکری اٹھا کے ماری, حج میں مارتے ہو نا کنکری منا میں, یہ وہ یاد ہے. فرمایا بڑا خبیث ہے, دفاع تو کون ہوتا ہے؟ شیطان نے زور لگایا, ارے تیری بیوی کا ایک ہی بیٹا ہے, کیا جواب دے گا؟ تجھے بعد میں افسوس ہوگا, کتنا خوبصورت بچہ ہے. ہر طریقے سے اس نے ڈالنے کی بات کی, لیکن حضرت ابراہیم نے تینوں جگہ پتھر مار کر اس کو بھگایا اور پہنچ گئے ذبح پر, جہاں پر حاجی ذبح کرتے ہیں حج میں پہنچ گئے. لٹایا حضرت اسماعیل کو, وہ بھی تو بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے نا. کہتے ابا پٹی نہیں باندھنا, نہ میری آنکھ پر نہ اپنی آنکھ پر, بولو نا سبحان اللہ. کربلا یہی تو تھی, یہ دیکھیں پورا مزاج ادھر آ رہا. فرمایا یہی علی اکبر نے کہا تھا, یہی سیدنا علی اصغر کا حال تھا, یہی تمام شہداء کا حال تھا. حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا, یہ کہا حضرت اسماعیل نے کہ ابا جان میرے چہرے کو مت دیکھیے گا, چھری کو دیکھیے گا, کیونکہ بیٹے بھی تو سیدہ حجرہ کے ہیں نا, جنہوں نے ابراہیم کو جواب دیا تھا. ابراہیم نے سن کے جا رہے تو جاؤ, مجھے صابرہ پاؤ گے. فرما مجھے دیکھو گے تو ہاتھ لڑکھڑا نہ جائے آپ کا, تو ابا حضور مجھے پہلو میں پاؤں سے سخت دبائیے گا آپ, اور چھری پر نظر رکھیے گا میرے چہرے کو نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, لٹا لیا. چھری پھیرنے کے لیے وہاں سے جبریل کو حکم ہوا جاؤ اور ابراہیم کو کہو ہم نے دکھایا تھا لیکن تو تو کر رہا ہے, اب تو فدیہ نہیں دے گا, فدیہ تیرا رب دے گا. فرمایا فدیناہم بذبح عظیم, ہم نے اس ذبح عظیم کے بدلے ایک بہت بڑا فدیہ ابراہیم کی طرف سے دے دیا. یہ بہت بڑا پیغام ہے, کبھی اس آیت پر غور کریں. اللہ نے اپنی جانب سے فدیہ دیا, ذبح عظیم کا فدیہ دیا, تو اللہ نے پھر کہا ابراہیم اب تو چپ رہے, تیری منقبت میں خود پڑھوں گا. تو پوری زندگی مجھے دے گیا, اب میں اپنے کلام میں تجھے بتاؤں گا کہ تو ہے کون, اور دنیا رہتی دنیا تک میرے کلام سے تجھے یاد کرے گی. اب اللہ کی شان, اللہ رب العالمین کلام میں سورۃ النحل میں دیکھے جملے کیا ہے میرے دوستو, سبحان اللہ. فرما رہا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعم استماعہ وہداہ الی صراط المستقیم. جملے دیکھے, کیسے جملوں سے آپ کی منقبت پڑی جا رہی ہے, رب خود پڑھ رہا ہے. فرما میرا ابراہیم پوری امت ہے قانتا للہ, اللہ کا فرمان بردار, حنیفہ, ادھر ادھر نہیں دیکھتا, یک سوئی سے ہماری طرف آتا ہے. منقبت میں ایک ایک پہلو نکالے جاتے ہیں نا ذات کے, دیکھو آ رہے ہیں, امت ہے قانت, متی ہے, حنیفہ, ادھر ادھر نہیں جاتا, بالکل ہماری طرف آتا ہے. ولم یکن من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. شاکرن, ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا. شاکرن لانعم, میں جو ہم نے نعمتوں کی بارش اس پر کی, شکر کی انتہا کی کہ چھری تک پھیر دیا. فرمایا پھر کیا, وہ ہداؤ ہو, ہم نے اس کو دکھایا الی صراط مستقیم, پھر وہ ہماری طرف والا راستہ. یہاں پر صرف ایک جملے کی وضاحت ہوگی, وہ ہے امت. کیا ہے بولیے؟ یہ پیغام کربلا ہے, صبر کا, ایثار کا, قربانی کا, امانت کا, دیانت کا, یہ پیغام کربلا جو ہمارا موضوع ہے. امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کے کئی معنی ہیں, جس نبی کو جس جگہ بھیجا جائے وہ لوگ امت ہو جاتے ہیں, لیکن امت کا ایک معنی جامع کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو امت کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ تو نبی ہیں. تو امت کا لفظ اہل عرب ایسی شخصیت پر بولتے ہیں جس میں اچھائیاں ساری جمع ہو جائیں, ساری اچھائیاں, پھر ایک انسان ہو کر پوری انسانیت کہلائے, وہ تنہا انسان ہو کر دین کہلائے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو امت کہا, اور فرمایا روئے زمین پر اگر کوئی انسانیت کی شرف کا ماڈل ہے تو وہ ابراہیم ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میں اپنے دادا کی دعا ہوں, ان کے ماڈل کی اپنی تفسیر, وہ میری سیرت مبارکہ. دو شخصیت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرت ابراہیم کی سیرت. اس لیے دین ابراہیمی, یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی بولنے پر فخر کرتا ہے, توجہ ہے آپ کو, عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے پر فخر کرتا ہے, اور مسلمان بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے پر فخر کرتا ہے. تو اندازہ لگائیے, حق پر تو ہم ہیں الحمدللہ, لیکن حضرت ابراہیم کی ذات کیسی بالا ہے کہ جسے آسمانی مذہب, کیونکہ آسمانی مذہب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں, آپ ان میں طریقہ کار بعد میں غلط ہوا الگ ہے, لیکن آسمانی مذہب والوں نے اپنے لیے آئیڈیل جس کو بنایا وہ حضرت ابراہیم تھے. بولو نا سبحان اللہ. یہی صبر, یہ تحمل, ایثار آپ کو کربلا میں نظر آئے گا. حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لی, اب صرف حضرت ابراہیم کے نام کو چینج کر کے امام حسین کا نام لگا, بالکل ہوگو سید الشہداء کا نام لگا, بولنا سبحان اللہ, میرے آقا کاشف القربات حضرت ابی حمزہ کا نام لگا, حضرت امام حسن کا نام لگائے, توجہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ شرف مقام کتنا اعلیٰ ہے. درود پاک پڑھیے, مرزائیت کا ایک منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں وہاں پر. بابا جی بلند, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کرسی پر ریلیکس ہیں, بنائیے مجھے تکیہ منگوانے ہیں. جزاک درود پاک پڑھیے اللہ کے صلوات و سلام علیکم. میں پہلے بھی عرض کیا, اب بھی میں عرض کر رہا ہوں, اس میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں, حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن مجتبیٰ. اسی لیے کل بھی میں نے درس میں کہا تھا کہ خود ساختہ غم تو جائز نہیں, غم کا بنا لینا جائز, بولیے جائز نہیں. ایک مسئلہ چل بھی رہا ہے نکاح کے حوالے سے, میں نے کہا وہ مسئلہ تھوڑا سا سنبھل کر دیکھیں, وہ بیان مسئلہ کے لیے ہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ عاشورے میں نکاح ہو سکتا ہے تو نہ تو نہیں بولا جائے گا, ہاں ہی بولا جائے گا. تو ہاں بولنا ترغیب نہیں ہے کہ اس دن کی جائے, کیونکہ امام احمد رضا نے لکھا, عادل بریلوی سے پوچھا گیا حضرت حضرت امام احمد رضا سے پوچھا گیا، میں اعلی حضرت کی تائید پر ہی بات کر رہا ہوں، اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عاشورے کے دن کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، نکاح نہیں کریں گے، اور صرف اگر نیاز کریں گے تو امام حسین کی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے. اعلی حضرت فرمائیے تینوں ناجائز ہے کیونکہ یہ سوگ ہے، تینوں ناجائز ہے، یہ بولیے خود ساختہ سوگ نہیں ہوگا. اسی کو علامہ ابن کثیر نے لکھا بدایہ میں بحث کو ختم کرتے ہوئے، مقتل حسین ابن علی کے باپ کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم اس دن پانی نہیں پیئیں گے، تو فرمایا یہ بھی ناجائز ہے. روزہ رکھو پھر سیدھا سیدھا. اور آج بھی میں نے روزہ رکھے، ایک پوسٹ یہ چل رہی تھی، لوگ کہنے لگے یہ دیکھو ناسبی، اس پر بھی ناسبی بنا دیا ہم کو، کہنے لگے ناسبی ہے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں دیکھو ہم صبح سے لے کر شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں. تو میں کہا، میں نے کہا تو کھاتے پیتے ہم بھی نہیں ہیں تو ہم ہو گئے ناسبی. کہنے لگے ہم کھاتے پیتے نہیں، تو میں نے کہا روزہ ہی رکھ لیں. کہنے لگے نہیں، یزیدیوں نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا. میں نے کہا بھائی شکرانے کا روزہ تو مصطفیٰ نے اس دن رکھا تھا. توجہ ہے، جس دن خوشی ہو اس دن روزے تھوڑی رکھتے ہیں، اس دن تو ڈول بجاتے ہیں. تو یہ شکرانے کا روزہ ایک تہذیب کے تحت، توجہ ہے، اس پر بھی ناسبیت کہہ دی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترغیب دلانا کہ اس دن نکاح کرو، یہ ایک الگ حکم رکھتا ہے. بیان حکم کے لیے کہا جائے، توجہ ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں بات درست لگے گی وہ ہم بیان کریں گے، کیونکہ بات یہاں پر پھر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تحقیقات اور ہمارے اکابر، کیونکہ یہ سارے مسائل کتابوں کے اندر جاری ہوتے ہیں. اس سے ناسبیت کا اطلاق نہیں کر سکتے آپ. کیوں اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ اصول کا قاعدہ بھی ہے کہ کسی شخصیت پر بولنے سے پہلے اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ماضی کی زندگی کیسی، پریزنٹ زندگی کیسی. اگر اس عبارت سے ملتی جلتی ہے تو فتویٰ تھوپ دو، اور اگر ہے تو پھر اس کی زندگی کو دیکھ کر بات کی جائے گی. تو جو زندگی میں منقبت اہل بیت پڑھے، اہل بیت کا ذکر کرے اور بیان مسئلہ کے لیے بات کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناسبی جیسا تانا یہ بڑا سخت تانا ہے، کیونکہ یہ غیر اہل سنت کا الزام ہے، اس سے بندے کے اپنے ایمان کے اوپر بات آتی ہے. تب جو ہے آپ کی، لیکن اس کے بعد، لیکن سوگ خود ہی دل پر آ جائے یہ اور چیز ہے. تب جو ہے آپ کی، میں جو کہہ رہا ہوں کہ جسے اعلی حضرت نے منع کیا، ایک سوگ بنانا بناوٹی، ایک یہ ہے. اب آپ دیکھیے نا، اگر غم دل پر نہ آئے تو ہمیں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسی عالی ذات کو شہید کر دیا گیا تو دل غمگین نہیں ہوگا، تو فضائل بھی بیان کرو گے تو غم ہوگا، لیکن وہ غم جو غیر ارادی طور پر آئے وہ محمود ہے. فرق ذرا سمجھیں، یہ باریک کی بات ہے. محبت اہل بیت سے اس لیے ہم نے اس کانٹے پر پاؤں رگی دیا ہے تاکہ اس کو بتائیں آپ کو. توجہ ہے، غور کریں. تو لہذا اگر اہل بیت کی شان و عظمت، اب آپ دیکھیں ایک عام سا بندہ اگر کوئی اس کو خدا نہ کرے مار دے اور آپ اخبار میں پڑھے تو دل غمگین ہوتا ہے، یار انسان تھا مار دیا. لیکن اگر وہ عالم دین ہو اور دل غم کرتا ہے، وہ پیر صاحب ہو اور دل، وہ فوجی ہو اور دل، وہ جج صاحب ہو اور دل، ڈاکٹر صاحب ہو اور دل، انجینئر ہو، جس سے قوم کا نفع وابستہ ہو تو اس کے لیے دل اور دکھتا ہے. لیکن ایسی شخصیت جس سے دین دنیا دونوں وابستہ ہو، اس خاندان کی بیدبی پر اگر غیر اختیاری طور پر دل غم کی طرف جائے تو یہ محمود ہے. کیا ہے بولیے، کیا ہے؟ میں علامہ ابن کثیر کو یہاں پر آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں. علامہ ابن کثیر نے یہاں پر بہت اچھی ایک بات لکھی، اور یہ علامہ ابن کثیر کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بتانا ابن تیمیہ کی پارٹی کو. یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن تیمیہ کے شاگردوں میں جو دو بڑے شاگرد تھے، ایک ابن قیم ابن کثیر، ابن رجب وغیرہ، یہ سب فارغ لوگ ہیں بات کے ہیں. اصل میں نجدی سلسلہ یہیں سے چلا، ہمیں شیعہ کہہ کر تانا دیا جاتا ہے. غور کریں، یہ البدایہ والنہایہ میرے سامنے ہے اور یہ مقتل حسین کی بحث ہے. فرماتے فکل مسلم یم بغی لہو ان یحزنہ، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دل میں غم کرے. کہ ہاذا الذی وقع من قتلہ، کہ جو سانحہ اس قتل کے اندر ان پر ہوا. کیوں؟ فانہ، کوئی عام وقت ہے، فرما فانہ من سادات المسلمین، وہ مسلمانوں کے سردار تھے، وہ علماء صحابہ تھے، وہ صحابہ کی جماعت کے علماء میں سے تھے. وہ ابن بنت رسول اللہ، وہ حضور کی لاڈلی بیٹی کے بیٹے تھے. التی ہی افضل بناتی، جو حضور کی سب سے افضل بیٹی تھی. تو لہذا اگر دل پر غم آ جائے, اس لیے تو حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہا لعنت اللہ علیکم, تو یہ غم ہی بولا ہے نا,
بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن, تو کس کو سنا رہے ہیں,
خارجیوں کو سنا رہے ہیں نا,
یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت,
گربان نہیں پھاڑیں گے, اس پر نس موجود ہے منع, منہ نہیں پیٹیں گے, اس پر نس موجود ہے, بال نہیں نوچیں گے, اس پر نس موجود ہے, گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخیں گے نہیں, نوحہ نہیں کریں گے, یہ منع ہے. لیکن اگر خود سے شان والے جن کو مصطفیٰ سونتے ہو, گردن پر بٹھاتے ہو, جن کو اپنی پشت پر لیتے ہو, جن کو اپنی کمر پر بٹھاتے ہو, جن کو اپنی زبانیں چساتے ہو, سرکار دو عالم نے جن کو اپنی آنکھ فرمایا زہرا ان کو نہ رلاؤ, ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, ایسی ذات کو کربل کے میدان میں ان کے بدن پر ظالموں نے گھوڑے دوڑائے.
ابن کثیر نے لکھا کہ بدن مبارک زمین کے نیچے چلا گیا, تو اس کو سن کر دل خوش ہوگا غم کھائے گا, غم کھا گیا تو یہ محمود ہے, غم منانا اور بناوٹی اور خود سے آنا اور, یہ ایسے ہی ہے جس طرح سرکار نے حضرت ازواج مطہرہ سے کہا تھا میری ساری بیویوں میں نے تمہارا حق ادا کر دیا, کہاں کا مجھے ایک چیز میں معاف رکھنا کہ میرا دل جو ہے وہ عائشہ کی طرف بہت جاتا ہے, تو جو غیر اختیاری شے ہے توجہ آپ کی.
اس لیے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ جو شخص حضرت مولا مرتضیٰ کو حضرت ابو بکر سے افضل کہے وہ سنی نہیں. اب آیا ہوں بڑی خطرناک رہا پر توجہ کرنا اس موضوع پر, جو شخص حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے افضل کہے وہ سنی, کیونکہ وہ حضرت علی کے قول کے خلاف کر رہا ہے, لیکن وہ بڑا حضرت ابو بکر ہی کو مانے لیکن دل حضرت علی کی طرف زیادہ جائے تو وہ سنی ہے. تو جو غیر اختیاری چیز, فرق سمجھ رہے ہیں, تو اہل بیت کے لیے محبت جاتی ہے, اس کو تانا نہیں دیا جا سکتا, لیکن شریعت مطہرہ نے جس چیز کو جائز رکھا اس کو اپنے ارادے سے گڑ کر منع کر دینا, اس کو سوگ کہا جاتا ہے, اور امام احمد رضا نے اسی پر قدم لگائی ہے. توجہ ہے آپ کی, یہی فرق ہے اہل سنت کے درمیان اور دیگر لوگوں کے درمیان. اب آئیے میرے دوستو آگے چلیے, یہ ہستیاں کیسی ہیں, اس پر میں حدیث پاک, کیونکہ شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے اس کا. حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو, جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, احب اللہ لما یعذوکم من نعمتی. توجہ ہے, آپ مزے سے بیٹھے رہے ہیں, میں بیان کر رہا ہوں, آپ ذرا سنیں. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں احب اللہ, اللہ سے پیار کرو اور منہ نرم کر کے سبحان اللہ کہو. احب اللہ, اللہ سے پیار کرو, لما یعذوکم من نعمتی, اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے. وہ احبونی, اور مجھ سے پیار کرو, لحب اللہ, اللہ کی وجہ سے. وہ احب اہل بیت لحبی, اور میری اولاد سے پیار کرو میری وجہ سے. یہی جملے حضور نے صحابہ کے لیے بھی کہے, کیونکہ پیغام اہل بیت ہے نا, تو اس میں ساری بات کی. سرکار نے اپنے صحابہ کے لیے بھی جملے کہے, کیا کہا, جامع ترمذی کی حدیث اسی کے ساتھ, اللہ اللہ فی اصحابی, دو دفعہ حضور نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی. اے میری امت کے لوگوں, میں تمہیں بار بار کہتا ہوں میرے صحابہ سے کے بارے میں ڈر کر رہنا, زبانوں کو روک کر رکھنا. فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی, میرے بعد میرے صحابہ سے الجھنا نہیں. اب فرمایا فمن احبہم, جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا, فبحبی احبہم, وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اس لیے تو پیار کر رہا ہے. اب صحابہ سے جو عقیدت اہل سنت بڑے بڑے صحابی صحابی کر رہے ہیں, میں نے کہا یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے, ہم صحابی صحابی نہیں, ہم حسین حسین بھی کرتے ہیں. بولی نا سبحان اللہ. تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کے لیے زبانیں صحیح رکھنا. کیوں؟ فمن احبہم, جو تم میں سے ان سے پیار کرے گا, فبحبی احبہم, میری وجہ سے ان سے پیار کرے گا. ومن ابغضہم, جو ان سے بغض و دشمنی رکھے گا, فبغضی ابغضہم, وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اس لیے میرے صحابہ سے بغض رکھے گا, اور جو مجھ سے بغض رکھے گا اسے اللہ سے بغض رکھا, اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جہنم میں گیا. یہ جملے موبائل دیجیے, یہ جملے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی کہے, صحابہ کے لیے بھی کہے. اس لیے سنی الحمدللہ جن جن سے آقا راضی گئے سب کی محبت کو حضور کی محبت سمجھتا ہے, اور سب کی گستاخی کو حضور کی گستاخی سمجھتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں جب یہ حدیث اہل بیت کے لیے پڑھو تو صحابہ کے لیے بھی پڑھو, تاکہ دونوں کو ایک ہی بات میں امام ترمذی نے جمع کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ اہل بیت کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی محبت کا قرار دیا. اور ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کہا جو مسئلہ میں حدیثوں کے حوالے سے عرض کروں، سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، پہلے ذرا بیلنس سطح کریں پھر خالص سیدھا اہل بیت کی طرف نکل جائیں گے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اب لوگ ایسا زمین آسمان کی خلافی ملاتے، میں نے کہا شرعی تعبیر کرو، کہ حسین منی وانا من الحسین، میں نے کہا اس میں وہ تعبیر تو نہیں ہوگی جو نبوت والی ہے، حسین منی وانا من الحسین. ہمارے علماء نے اس کا جو صحیح معنی میرے دوستوں بزرگوں ذکر کیا اور واضح کیا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں سیدنا حسین سے ہوں. ملا نقاری علیہ رحمت اس کو مرقات میں لکھتے ہیں، فرمایا علم بنور الوحی ما سیحدث بینہ بین القوم. حضور نے یہ جو فرمایا نا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے وجوب المحبت، یعنی جس پر میری محبت واجب اس کے لیے حسین کی محبت واجب. وہ حرمت تعرض ان سے الجھنا حرام، والمحاربت ان سے لڑنا حرام. وہ اکد ذالک احب اللہ من احب حسین، اس لیے حضور نے فرمایا جس نے حسین سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. یہ جو حدیث کا مطلب ہے نا، توجہ ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب ہے ان کی محبت میری محبت، ان سے الجھنا میرا الجھنا. لیکن یہ جملے حضور نے حضرت علی کے لیے بھی کہے، علی منی وانا من العلی من العباس. لیکن بخاری میں جو جملے آئے آپ بڑے حیران ہوں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب حسین منی والی حدیث پڑھے تو یہ لفظ جہاں جہاں پر آئے سب کو پڑھ کے بیلنس بیان کرے. دیکھو حضور نے لوگ کہتے کہ منی کہا، تو میں نے کہا بالکل کہا، کون مسلمان اس کا انکار ہے. لیکن اس منی مجھ سے ہے کی تعویل وہی کرو گے جو امام حسین کے شاہ نشان ہوگی، کیونکہ یہی جملہ حضرت عباس کے لیے بولا گیا، یہی جملہ مولا علی کے لیے بولا گیا اور بخاری کے اندر ہے. تو حضور نے فرمایا الاشریون منی وانا منہم، یہ پورا اشری قبیلہ مجھ سے اور میں سے ہوں، ان کے لیے بھی کہا. لیکن میں ایک بات آپ کو بڑی بتاتا ہوں، پھر یہ امام حسین کی بہت بڑی شان ہے، ہم سنی ہے دیکھو ابھی کیسے بیلنس کریں گے آپ کے سامنے، لیکن آپ ذرا دیکھیے اس چیز کو، دلائل واضح ہو جائیں. ایک ہی روایت کو پڑھتے ہو تو صحابہ سے متعلق بھی پڑھو، کیونکہ یہ جملے حضور نے ان کے لیے بھی کہے ہیں. مسلم شریف کے اندر ایک جنگ کا بڑا عجیب واقعہ، آپ بڑے حیران ہوں گے اور بڑے محظوظ ہوں گے اس واقعے سے، ذرا غور کریں میری طرف. سبحان اللہ، کہیے. سرکار کے ایک صحابی ہیں جلیب، حضرت جلیب، وہ ایک جنگ میں شہید ہوئے مسلم شریف میں، توجہ کریں، مسلم شریف میں ایک جنگ میں شہید ہو. سرکار نے ڈھونڈا ان کو، صحابہ سے کہا ڈھونڈو میرے جلیب کو. ڈھونڈا گیا تو 60 کافروں کے نیچے دبے ہوئے تھے. جب نکالا گیا ان کو تو حضور نے بشارت دی کہ یہ تنہا نہیں، 60 کو پھڑکا کر گیا ہے. حضور نے اس انداز میں یہ جملہ کسی کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے کہا. حضرت جلیب کو اپنی ہاتھوں میں حضور نے یوں اٹھایا، جیسے لاش کو اٹھاتے نا، تو ان کی قبر تیار تھی اور لے جاتے وہ حضور کہہ رہے ہیں، زور سے کہہ رہے ہیں دو دفعہ، جلیب و منی وانا من ہو، جلیب و منی وانا من ہو، جلیب مجھ سے ہے اور میں جلیب سے ہوں. تو امام علی مقام بھی اس درجے کے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور معرفت کا چشمہ بنا. اس لیے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. توجہ ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے جملہ کہا گیا، اور ان کی کرامت یہ ہے کہ یہ برگزیدہ لوگ ہیں جو ذات مصطفیٰ کی خاص جہت کی معرفت کی کھڑکی بنے تھے، اور ان میں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین ہیں. بولیے سبحان اللہ. میں نے کل آپ کو بتایا تھا حضرت حسین سے حضور کتنا پیار کرتے تھے، یہاں بٹھاتے تھے. یہ کمر کا جو حصہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ورک، اور یہ دونوں ورک ہیں. ماں یہاں اپنے بچے کو جب بٹھاتی ہے، جب انتہائی لاڑ کرتی ہے، حضور یہاں بٹھاتے تھے. جامع ترمذی میں موجود ہے حضرت اسامہ بن زید، حضور کے بڑے لاڈلے، حضرت اسامہ بن زید، زید بن حارثہ کے بیٹے، زید بن حارثہ حضور کے لاڈلے تھے. حضرت اسامہ کو حضور اپنی بیٹی بولتے تھے پیار سے، اتنا لاڑ تھا حضور. طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے، حضرت اسامہ کے بارے میں حضور نے کہا، اے عائشہ اسے دلہن بنا، اس کے ہاتھ میں مہندی لگا، میں اس کی بارات لاؤں گا. یعنی حضور کو اتنا لاڑ تھا حضرت اسامہ سے. لیکن حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں حضور سے کسی کام کے لیے ملنے کے لیے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو سرکار حضرت حسن حسین کو اٹھاتے، پتا کیسے تھے، امام حسن کو یہاں بٹھاتے تھے، امام حسین کو یہاں، اور وہ دونوں حضور سے چپک جاتے تھے، اور سرکار چادر لپیٹ لیتے تھے، گھنٹوں صحابہ سے بات کرتے، جنبش نہیں ہوتی. صحابہ یہ کہتے تھے کہ اندر کوئی چیز ہے لیکن ہے کون یہ پتہ نہیں چلتا تھا. یہ معاملہ حسنین کا ذات مصطفیٰ کے ساتھ. بولیے سبحان اللہ. یہ معاملہ مرزا بکواس کرتا ہے ملعون مل کر کہو آج کے دن کی خاطر علیہ لعنت اللہ, لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہم وعلی انصارہم وعلی اعوانہم. خدا کی لعنت ہو مرزائیوں کے مددگاروں پر, مرزائیوں سے محبت کرنے والوں پر, ان کی طرفداری کرنے. مرزا بکواس کرتا ہے کہتا ہے کہ جو فنا پھر رسول ہو گیا وہ نبی ہو گیا. میں نے کہا اس سے بڑی فنائیت کیا ہوگی. میں نے ایک دن مفتی صاحب جرمنی کے اندر ایک مرزائی نے اس سے پوچھا کہ جو فنا پھر رسول ہو گیا نا وہ نبی ہو جاتا ہے. میں نے کہا حضور کا ایک غلام بتاؤ جو فنا پھر رسول نہیں تھا. ابے وہ امام بنتے جب ہے جو فنا پھر رسول ہوتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. کہتا ہے جو فنا پھر رسول ہو جائے. میں نے کہا تو فنا پھر رسول, شراب تو پیتا تھا, زنا تو کرتا تھا, انگریزوں کے ٹکڑوں پر تو پلتا تھا, چندے تو لیتا تھا, حرام خوریاں تو کرتا تھا, تو فنا پھر رسول, تو فنا فی الحق کی شیطان ہے. رسول اللہ سے تیری کیا نسبت. لیکن فنا فی رسول کی بات کرنا ہے تو میرے غریب نواز کو دیکھو, غوث اعظم کو دیکھو, داتا علی حجبری کو دیکھو, حسنین کریمین کو دیکھو, چار یہود کو دیکھو. حسنین ایسے فنا فی رسول ہیں کہ جان دے دی نانا کے دین پر اف تک نہ کیا. امام حسن نے زہر پی لیا اف تک نہ کیا. فدا ایسے ہیں کہ حضور کہتے ہیں یہ مجھ سے میں اس سے ہوں. اس سے بڑا فنا فی رسول کون ہوگا. یہ اس سے, لیکن وہ غلام رہے. میں مرزائیوں, اور پہلی بات یہ کہ میں نے جمعے میں بھی کہا 90% مرزائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا کی کوک شاستر میں لکھا کیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ مرزا نے لکھا کیا ہے. بس وہ ایسی مربیوں کے پیچھے چل جاتے ہیں. تو میں قادیانی سے کہتا ہوں یہ جو بکواس کرتے ہیں, اور یہ ٹویٹ حمزہ علی عباسی نے بھی کیا جو اپنے ٹویٹر کے اوپر, اور اس کے نیچے جو قادیانی بات کی جو میں نے تقریر کی تھی اس پر پوری آپ کے سامنے, کہ ہم نبی مانتے ہیں. اور نبی ماننے کی دلیل کیا ہے؟ کہ لیکن انہوں نے دین کا بڑا کام کیا. میں نے کہا کخ کیا, مرزا نے دین کا کام کیا. میں نے کہا جو دین کا کام کرے وہ نبی ہو جاتا ہے. کہاں؟ میں نے کہا میرے خواجہ نے قدم رکھا تو 99 لاکھ نے کلمہ پڑھا. یہ پورا پنجاب جو جاگیرداروں کا, چودھریوں کا اور راجپوت جیسے پتھر مزاج ہندوؤں کا تھا, میرے داتا کا فیض اور اس شریف کے اولیاء کا فیض ایسا ہے کہ یہ دھرتی کلمہ توحید سے گونج اٹھی. میں نے کہا اگر دین کی تبلیغ سے بندے نبی بنتے تو ان کے مقابلے کا کوئی دکھا دو. تو میں نے کہا یہ جن کے قدم رکھنے سے 99 لاکھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو ان کے دور میں ہوئے تھے. آج تک لوگوں کا ایمان خواجہ صاحب کی وجہ سے بچا ہوا ہے, داتا صاحب کی وجہ سے بچا ہوا ہے کہ نہیں بولیے, غوث اعظم کی وجہ سے. تو میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم, سردار کا عالم کیا ہوگا. حضرات اہل بیت پر چلتے چلیے آگے, جامع ترمذی شریف کتاب القدر, جامع ترمذی شریف کتاب القدر. حضور نے فرمایا 6 بندے وہ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے. 6 بندے وہ ہیں جن پر اللہ رب العالمین جل وعلا لعنت کرتا ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 6 بندے کون ہیں؟ 6 میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفصیل ذکر فرمائی ان میں ایک وہ تھا. حضور نے فرمایا والمستحل من اہل بیتی ستتم, 6 وہ ہیں لعنتم جن پر میں مصطفیٰ لعنت کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی حضور نے لعنت نہیں کی. میں نے کہا بالکل نہیں کی, لیکن جو مستحق تھا اس پر کی. جس پر خدا لعنت کرے حضور نہ کرے, کیونکہ کبھی لعنت کرنا اخلاق ہے کبھی نہ کرنا اخلاق ہے. جہاں کرنی ہے وہاں نہیں کیا تو گناہ, اور جہاں نہیں کرنی تھی وہاں کر دیا تو گناہ, اور جہاں کرنی تھی وہاں کیا تو اجر. قرآن نے کہا کہا ان الذین یؤذون اللہ, ابھی جمعے میں پڑھا ہم نے نماز میں, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ رسول رسول کو تکلیف دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر, بولیے لعنت ہے. اہل بیت کو کس طرح حساسیت سے لیتے ہیں اس کو ذرا توجہ سے سنیے آپ. مروان بن حکم جو ہے وہ مدینہ کا گورنر تھا اور بڑا سخت دل تھا, اہل بیت کا بڑا بے ادب اور گستاخ تھا. بخاری میں بھی موجود ہے, ایک حدیث اس کی بخاری میں آ گئی, شیعوں نے تانا دیا کہ دیکھو مروان بخاری میں آ گیا. شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں منہ توڑ جواب دیا, فرمایا اس روایت کا دار و مدار مروان پر نہیں امام زین العابدین پر. مروان کا ذکر ایک تاریخی طور پر ہوا ہے, توجہ ہے آپ کی. مروان حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا. دیکھو عاشق کیسے لوگ ہوتے ہیں. ابو ہریرہ کی زندگی کے آخری دن چل رہے تھے, یوں سمجھیے کہ چند منٹوں کے بعد ان کی روح نکل جائے گی, چند منٹوں کے بعد ان کی روح نکل جائے گی. ان ابی ہریرہ ان مروان اتاہ فی مرضی اللتی مات فی. ابو ہریرہ سرکار کے صحابی, عمر میں بڑے ہیں بہت حسنین سے, لیکن آپ دیکھیے اہل بیت کے ساتھ تعلق میرے بزرگوں دوستوں کیسا رکھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس مروان آیا اور مروان آ کر یہ کہنے لگا کہ مروان نے یہ جملے کہے کہ ما وجدت علیک فی شین منذ استبحنا الا فی حبک الحسن والحسین. اے ابو ہریرہ آپ سرکار کے صحابی ہیں, میں نے آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا کہ جو مجھے برا لگتا ہو, لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ آپ حسن حسن حسین حسین بہت کرتے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ کے وصال کے وقت کی بات ہے. جاگ رہے ہو آپ؟ ابو ہریرہ لیٹے ہوئے تھے, اپنے غلام سے کہا مجھے ذرا ٹیک دے کر بٹھا. ٹیک دے کر جب بٹھایا گیا تو آپ نے اس سے کہا, مروان اتنا خطرناک تھا کہ جس کے پاس وہ جائے اس کے کپڑے گندے ہو جائیں, اتنا خطرناک جس سے چنگیز خان ہے, بہت خطرناک قسم کا آدمی تھا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کی پرواہ نہیں کی, جبکہ وہ حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کر رہا ہے, لیکن یہ کہہ رہا آپ اچھے آدمی ہیں, آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں, لیکن آپ حسین کا ذکر بہت کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا. بٹھایا, فرمایا مروان کیوں نہ کروں ان کا ذکر, ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ تھا, ہم جا رہے تھے, سرکار کو امام حسن کے رونے کی آواز آئی. سرکار نے مجھے کہا جاؤ زہرا کے کجاوے میں پوچھو کہ حسن کیوں روتا. کہتے میں گیا, میں نے باہر سے پوچھا بی بی صاحبہ کیوں رو رہے ہیں, کہ ان کو پیاس لگی ہے. آئے میں نے حضور سے کہا حضور ان کو پیاس لگی ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ پانی لاؤ. تو پانی ڈھونڈا گیا, پانی نہیں, مشکیزے کو نچوڑا گیا, نچوڑا گیا, دو قطرے نکلے. کہا حضور پانی نہیں ہے. فرمایا جاؤ حسن کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ. حضرت ابو ہریرہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنی زندگی کی آخری حدیث. بولو نا سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جناب جس وقت اللہ اکبر میرے دوست بزرگوں سرکار کے پاس امام حسن کو لایا گیا, گود میں لیا اور اپنی زبان حضور نے ان کے منہ میں دی. وہ حضور کی زبان چست رہے, کل بھی زبان پر میں نے بات کی آپ کے سامنے, وہ زبان جس پر اللہ بولے, وہ زبان جس پر قرآن جاری ہے, زبان. امام احمد رضا فاضل بریلوی میرے آقا نے فتاوی رضویہ کی پرانی جلد, کیونکہ ہم نے اپنے دور میں پرانے وہ پڑھا, پرانی جلد جو ہے نا اس میں باب التیمم میں یہ مسئلہ ہے کہ سرکار کا استعمال کیا ہوا پانی مستعمل ہو سکتا ہے. میں نے کل بھی بتایا, ایسا پانی جو دہ دردہ سے کم ہو اس میں اگر کوئی بندہ ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی پاک تو رہے گا, یعنی ایسا بندہ جس کے ہاتھ پاک تھے لیکن بغیر وضو کا وہ بندہ تھا, محدث تھا, تو وہ پانی ہو جائے گا مستعمل. وہ پانی کسی کے کپڑے پر لگ گیا تو پاک رہے گا, لیکن اس سے وضو نہیں کر سکتے کیونکہ متاہر نہیں, کیونکہ وضو کرنے کے لیے پانی کا طاہر اور متاہر دونوں ہونا ضروری ہے. یعنی ایک بندہ اگر پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی مستعمل ہو گیا, استعمال شدہ کہلائے گا, وہ پاک تو ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا. اعلی حضرت نے لکھا جو سرکار وضو فرماتے تھے تو سرکار کے بدن مبارک سے جو پانی آ جاتا تھا وہ حضور کے ہاتھ پہ استعمال ہو گیا نا, تو اس کو مستعمل کہیں گے. میرے امام جلال میں آیا, فرمایا سرکار کے بدن کا پانی جو نکلا اس کو تو صحابہ نے خود پیا, مستعمل پانی تو پیتے نہیں, صحابہ نے پیا. فرمایا حضور کے بدن پر لگ کر پانی مستعمل نہیں ہوتا, اس پانی سے تمہارے ہاتھ کا وضو کیا تمہارے دل کا وضو بھی ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو اس کلیے کو آپ دیکھیں اور سامنے رکھیں, تو حضور کے بدن مبارکہ سے پانی لگ کر جو گزرے وہ دلوں کو صاف کر دے استعمال ہونے کے باوجود, تو دہن مبارک کی لو اس کے منہ میں براہ راست جائے اس کا باطن کتنا روشن ہوا ہو. یہ ہے حسین ابن علی کی شان امام حسن کی. جب خارجیوں نے یہ کہا نا کہ پانچ سال کا بچہ صحابی کیسے بن سکتا ہے, تو ہمارے علماء نے کہا کہ وہ بچہ نہیں وہ یہ شانوں والا ہے. حضور کی کلی اگر پاگل پیے نا تو اس کو عقل آ جائے, تو جو حضور کی زبان چوسے وہ بچہ عمر میں ہوتا ہے, علم میں وہ بڑا کمال علماء میں سے ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا حضرت حسن کے لیے یہ مسئلہ ہمارے علماء نے چلایا کہ بچہ صحابی ہو سکتا ہے, ہمارے علماء نے کہا ہاں ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ امام حسن کی عمر چھوٹی تھی، 5 سال کے قریب تھی۔ تو یہ اہل سنت کی اہل بیت سے وفاداری ہے کہ پورا نظام تبدیل کیا اور اصول ایجاد کیے اور کہا کہ بچہ صحابی ہو سکتا ہے اس لیے کہ حسین و حسن بچے تھے اور انہیں حضور کو دیکھا تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس طریقے سے ہمارے علماء اہل بیت کی شان اور عظمت کو میرے دوستوں بزرگوں بیان کرتے ہیں اور اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، یہ شان حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان جلالت اور شوکت پر ہے۔ اب آئیے کربلا کے اس میدان کی طرف ہم چلتے ہیں جہاں پر یہ جنگ کا سلسلہ ہوا۔ کربلا کے میدان کے اندر لوگوں کو یہ کہتا بھی سنا گیا، یہ من گھڑت واقعات ہیں۔ میں نے کہا من گھڑت واقعات کہنے والے نے اگر کبھی کتاب بھی لکھی نا تو ان کی قبروں کا پتہ نہیں چلا۔ وہ ایک بڑا غلیظ آدمی تھا محمود عباسی، جس نے رشید ابن رشید لکھی، پھر اسی کا ایک چہیتا اور بنوری ٹاؤن کا فارغ، اس نے کتاب لکھی سیدنا یزید امیر المومنین رحمت اللہ علیہ۔ پھر یہ مفتی خود جان چھڑا رہے تھے کہ کیا ہے کیا ہے، تو میں نے کہا ٹائپ کرو، ٹائپ نہیں تو پھر اب تمہارے مفتی کلپ یہ کیوں جاری کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا جناب جو ہے کہ وہ تاریخوں میں نہیں۔ میں نے کہا علامہ ابن کثیر نے کوئی 1500 صفحے اس پر لکھے، علامہ تبری نے 2 جلدیں لکھی، علامہ ابن کثیر نے 2 جلدیں لکھی، ابن خلدون نے پوری جلدیں لکھی، بکواس تھی کہ حدیث میں بیان۔ ابے میں نے کہا حدیث تو اس کو کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا، تو حضرت حسن کے واقعات تاریخ میں ہی آئیں گے نا، تو آ گئے یہاں پر حدیث میں ان کا مرتبہ آیا، اور ایسا مرتبہ آیا کہ سرکار نے اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کیا، گود میں حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے نا سرکار کے بیٹے، اور ایک طرف حضرت حسین تھے، اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور دونوں میں سے ایک کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا گیا یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ایک کو سرکار اللہ رب العالمین منگا رہا ہے، تو ایک سرکار کا بیٹا ہے ایک بیٹی کا بیٹا ہے، سرکار نے دونوں کو دیکھ کر کہا جبریل ابراہیم کو لے جاؤ۔ یہ لاڑ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ان کی ذات کے ساتھ، اور اس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ شخصیت دربار صحابہ میں اتنی افضل رہی کہ وہ صحابہ جو اپنی اولاد رکھتے تھے ان کی اولاد بھی صحابی ہوئی، ان کی اولادوں میں بھی، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین۔ مولا علی قاری نے لکھا، ہمارے تارے میں علماء نے لکھا کہ صحابہ کی، علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ صحابہ میں تو فضیلت ہے، اولاد میں فضیلت کا کیا سلسلہ ہوگا کہ جو حضرت ابوبکر سب سے پہلے تو ان کا بیٹا سب سے پہلے، حضرت عمر دوسرے نمبر پر تو ان کا بیٹا بھی اولادوں میں دوسرے نمبر پر۔ علماء نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن الا اولاد فاطمہ، لیکن حضرت فاطمہ تو زہرا کے دونوں شہزادے، ان پر یہ قطر نہیں آئے گا، یہ اپنے دانت میں کئی صحابہ تھے اور صحابہ کی جملہ اولاد جو صحابی تھے ان سے افضل رہے ہیں، جیسے حضرت حسنین حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں۔ کہتے دو شہزادوں کی لڑائی، میں نے کہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی، وہ صحابی ہو کر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت نہیں پاتے، فضیلت نہیں پاتے، کیوں؟ کیونکہ ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ان سے افضل، عبداللہ ابن عمر ان سے افضل، ٹھیک ہے، اور حضرت حسنین ان دونوں سے افضل۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر حسین ابن علی تیرے مقابلے پر آئے تو ان سے رخصت رکھنا، یہ وصیت تھی آپ کیا تھی بولیے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے جناب حضرت امیر معاویہ کی طرف کی یزید کو کیوں، میں نے اس پر پہلے پوری پوری تقریریں کی ہیں اور پورے جوابات دیے آپ کے سامنے کہ یزید کو کیوں بنا دیا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملک کے شام میں رہتے تھے اور شام میں اکثریت بنو امیہ کی تھی، زیادہ ووٹ تھے اس حق کے اندر کہ یزید کو بنایا جائے، اس طرح اہل مدینہ اہل مکہ کے نہیں تھے۔ اور ایک تو ایک بات، دوسری بات یہ ہے جو تاریخ کو باریک کے نقشے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی ساتھ میں آتا ہے کہ یزید کو لا کر کرسی پر بٹھانے والا کام یہ حضرت امیر معاویہ نے نہیں کیا، یہ مروان نے کیا۔ کس نے کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اپنے انتقال سے کئی مہینے پہلے بیماری کے اس حالت میں تھے کہ دفتری سارے معاملات آپ سے معطل تھے، سارے نظام کو مروان چلاتا تھا، توجہ ہے. اور یعنی
صدر پریسیڈنٹ ہاؤس کے اندر رہ کر حکم وہ جاری کرتا تھا,
سب وہ کرتا تھا. یہ سارے معاملہ سنیں گے. جس وقت اس کی سب سے بڑی دلیل آپ یہ بھی دیکھیے, جس وقت مدینہ کے اندر یہ خبر آئی کہ حضرت میرے معاویہ انتقال کر گئے, تو مدینہ کے گورنر نے حضرت امام حسن کو, عبداللہ بن زبیر کو اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا, اور بلا کر گورنر ہاؤس کے اندر یہ بات کیا کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے تھے. تو حضرت حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اس کی تعزیت کی, کہ اب کیا ہے, کہ اس لیے بلایا کہ یزید کی بیعت کرو, اور خط آگے کیا, وہ خط مروان نے لکھا تھا, اور خط میں یہ تھا کہ حسین کبھی نہیں کرے گا, اور حسین اگر ہل و حجت کرے تو دروازے سے باہر نہیں نکلنے دینا, عبداللہ بن زبیر اور حسین دونوں کو قتل کر دینا. اب اس کو بھی حضرت امیر معاویہ کی طرح منسوخ کرنا, یہ ظلم نہیں, جبکہ مروان کا نام آتا ہے ادھر. توجہ ہے. یہ بات جب اس نے کی تو حسین ابن علی نے کیا بات کی رضی اللہ عنہ, سرکار امام حسن نے کہا, امام حسین نے فرمایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں, چھپ کر نہیں بیعت کروں گا, یہ اعلان تو میدان کے اندر کر. فرمایا اگر تم نے زبردستی کی تو جیسے میرے نانا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو متحد کر کے دشمنوں کے مقابلے میں حلف الفضول ایک بنایا تھا, وہ معاہدہ میں دوبارہ زندہ کروں گا یزید کے خلاف. یہ آپ نے بات کی, اور اس میں عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر کے نواسے, وہ اتنے مخلص تھے کہ وہ حضرت حسین کے ساتھ کھڑے رہے تھے. تو یہ تربیت ماں دیتی ہے نا, اور ماں ان کی کون ہے, حضرت ابو بکر کی بیٹی.
ابو بکر کا خاندان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے ساتھ لگا رہا,
یہاں تک کہ جب حسین شہید ہو گئے اس کے بعد یزید سے پوری جنگ کرنے والی شخصیت سرکار عبداللہ بن زبیر تھے. آپ کا مزار مبارک مزدلفہ کے میدان میں, آپ کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا, شہید کیا حرم خدا کے اندر, اور آپ کی شہادت کا سبب یہ تھا کہ آپ حسین ابن علی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تو اب آپ دیکھیے یہ کہنا کہ صحابہ اہل بیت کے خلاف تھے, یہ کتنا بڑا جھوٹ ان کے منہ آ رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن زبیر جو نواسے حضرت ابو بکر صدیق کے, خود وہ جان سے گئے حضرت حسین کی بات کرتے ہوئے. توجہ ہے آپ کی, یہ کیسے ملاپ ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں, ان کے پاس مروان نے 100,000 درہم دیے اور کہا یزید کی بیعت کرو, انہوں نے لات مار کر کہا کہ دفاع ہو یہاں سے. مروان کو یہ جملہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو ابو بکر کا بیٹا کہہ سکتا ہے. کتنی وفاداریاں ہیں میرے دوستو, پیغام کربلا میں اس بات کو سنیں. اور آپ نے فرمایا دفاع ہو یہاں سے, میں گردن تو کٹوا سکتا ہوں لیکن علی کے بیٹے سے غداری نہیں کر سکتا. تو یہ سارے سلسلے کربلا کے حوالے سے میرے دوست و بزرگو, اس لیے اہل سنت کے لیے بڑی کامیابی اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے رہی. گفتگو کو اب بالکل اینڈ کی طرف ہم لے جا رہے ہیں کہ ان کی زبانوں کو اللہ نے صحابہ کی بےدبی سے بچایا اور اہل بیت کی بےدبی سے بچایا, اور اس چیز کو ساتھ میں لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا جب گئے, لوگوں کا یہ کہنا کہ حضرت حسین بعد میں یہ بھی بکواس کی کہ وہ بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن ابن زیاد نے مار دیا. میں نے کہا بکواس کرتے ہو, بیعت کی بات ہوتی تو بات ادھر ہی ختم تھی. اگر امام حسین نے کربلا میں بیعت کرنا تھا تو یہ ارادہ مکہ میں کیوں نہیں کیا؟ مکہ میں تو آپ کو شہید ہونے کا خطرہ زیادہ تھا, کوفے میں کم تھا کیونکہ وہاں کے لوگ خط لکھ چکے تھے اور آپ کو بلا رہے. کربلا تو بعد میں ہوئی لیکن سب سے پہلے یزید آپ کو مدینے میں مارنا چاہتا تھا, اور آپ مکہ آ گئے. حج میں اس نے گنڈے چھوڑے کہ آپ کو شہید کر دے. تو حضرت حسین اگر جان کی وجہ سے یزید کی بیعت کرنا چاہتے تو یہ الزام اتنا بڑا ان کے سر پر ہتوڑا ہے. آپ مکہ میں ہی بیعت کی بات کرتے لیکن مکہ میں رہ کر آپ کوفے کی طرف چلے گئے کہ آپ بیعت کے قائل نہیں تھے. یہاں پر عاشقوں نے ایک بات یہ بھی کی جو فقہ کو مانتے ہیں, مجتہد کسی کا مقلد نہیں ہوتا, عامی مقلد ہوتا ہے. حسین ابن علی مجتہد تھے, یزید جاہل تھا, مجتہد سے بیعت لے رہا تھا. توجہ ہے,
مجتہد بیعت نہیں کرتا, مجتہد مقلد نہیں بنتا, مجتہد خود اپنا مذہب رکھتا ہے.
غیر مجتہد مجتہد کو مانتے ہیں. اس وقت سارے جماعت صحابہ میں مجتہد اگر کوئی شخصیت تھی تو حضرت سیدنا حسین تھے. اس بات کو تمام علماء نے لکھا کہ جس وقت امام حسین موجود تھے روئے زمین پر آپ کے مقابلے کا کوئی صحابی نہیں تھا, کوئی سید نہیں تھا, کوئی پیر نہیں تھا, کوئی عالم نہیں تھا. لأنه السید الکبیر لیس علی وجہ الارض احد یساویہ ولا یسانی. اس وقت روئے زمین پر کوئی بندہ جو افضل تھے وہ مزاروں میں چلے گئے. جس وقت حضرت امام حسین موجود تھے توجہ ہے کوئی نہیں تھا. اس پر ایک جواب دے دوں ایک سوال کا. اہل سنت پر ایک سوال کیا جاتا ہے, میری اس تقریر پر کوئی سوال قائم کرے گا کہ سلسلے تو سارے امام حسین سے چلے طریقت کے, ابو بکر صدیق یہ بھی تبدیلیوں نے بیچ میں چھیڑ دیا تھا کہ ولایت میں یہ آلہ ہے اور سیاست میں وہ آلہ ہے. ہم نے قریب کو پوچھا یہ بات کی ضرورت کیوں پیش آئی, کہنے لگے روحانی سلسلے حضرت علی سے چلے ہیں, حضرت ابو بکر سے نہیں چلے. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم, لیکن پھر بھی سنو کہ اگر یہ بنیاد بنائی جائے کہ روحانی سلسلے مولا علی سے چلے, بالکل میرے مولا علی سے چلے, لیکن اس سے افضلیت کا معیار نہیں بنتا. کیوں, حضرت حسین بڑے یا امام حسن بڑے؟ یہ جواب میرے امام نے احباب الاعتقاد میں ایک لائن میں اتنا زوردار دیا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اور رخ پورے دھارے کا درست کر دیا. یعنی معیار یہ بنانا کہ اس لیے افضل ہے کہ روحانی سلسلے ان سے چلے. تو میرے امام نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ, رتبے میں عمر میں ہر شے میں بڑے حسین ہے یا حسن ہے؟ کہنے لگے حسن ہے, لیکن کہا ان سے تو کوئی طریقت کا سلسلہ نہیں چلا, طریقت کا سلسلہ حسین سے چلا. تو اب اگر طریقت کا سلسلہ امام حسین سے چلا, امام حسن سے نہیں چلا, پھر بھی وہ بڑے ہیں, تو یہ قاعدہ جو حضرت ابوبکر پر لاتے تو امام حسن پر لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے. بات سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ تو فیضان اعلی حضرت جاری رہے, فیضان اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا. اب آئیے میرے دوستو, کربلا کے میدان میں جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی نے جام شہادت کو نوش کیا, آپ کے ساتھ تقریباً 83 سے زیادہ, بعض علماء نے 72 لکھے, بعض علماء نے 83 لکھے کہ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے جام شہادت کو نوش کیا. امام حسین کو شہید کرنے والوں میں شمر تھا, قریبی لوگ ہیں. شمر سیدہ ام البنین کا بھتیجا ہے. سیدہ ام البنین حضرت عباس علم بردار کی ماں ہیں, حضرت علی کی بیوی ہیں. تو یہ حضرت علی کا سالہ لگتا ہے, حضرت امام حسین کا مامو لگتا ہے. میری اردو سمجھ گیا؟ شمر جو تھا وہ سیدہ ام البنین کا, سیدہ ام البنین اس کی پھوپھی تھی, حضرت عباس علم بردار کی والدہ. لیکن دیکھو سب جانتے تھے, سنان بن مالک کون تھا؟ سنان بن مالک بن انس, اللہ. لیکن بری ہے وہ صحابہ اس ان کی لانتوں سے, کیونکہ ان کی زندگیاں وفاداریوں میں چلی. کل میں ایک تقریر سنتا تھا, وہ صحابہ کی اولاد تھے, تو میں نے کہا کنان کس کی اولاد تھا؟ کنان کس کی اولاد تھا؟ کنان کا نام لے کر نوح علیہ السلام پر تبرہ ہو سکتا ہے؟ کنان کے کفر میں نوح علیہ السلام کی مرضی تھی؟ بولیے نا. میں نے کہا جس طرح کنان کا نام لے کر نوح علیہ السلام پر حملہ نہیں, یزید کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ پر حملہ نہیں ہو سکتا, سنان کا نام لے کر مالک بن انس بن مالک پر حملہ نہیں ہو سکتا, محمد کا نام لے کر سعد بن ابی وقاص پر حملہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کے والدین وفادار تھے اہل بیت کے. نیچے کی اولاد حبس میں چلی گئی, اب ان کو اولاد کہنا بھی مجھے ڈر لگتا ہے, بے ادبی ہے, کیونکہ کنان ثبوت نسب کے تو اولاد کہتے ہیں, مزاج وہ اولاد. ہم ان کی مذمت کریں گے, لیکن جو ان کے والدین نیک تھے ان کی تعریف کریں گے. سب کو ایک ساتھ گالیاں دینا یہ طریقہ ہے, سنی ایسے نہیں, سنی ایسے میں نے اسے کہا وہ ابو ہریرہ کو بھی گالی دے رہا فلاں, اور میں نے کہا بھائی سن میری بات, اہل سنت کو جو اہل بیت کا عاشق بنایا نا وہ حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ نہیں بنایا. یہ ویڈیو چلاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے خلاف کہ ابو ہریرہ من گھڑت حدیثیں بیان کرتے تھے. میں نے کہا اے عشق تمہیں نہیں, تم دھوکے باز ہو. بندے کو جب عشق ہوتا ہے نا تو محبوب کے جوتے اٹھانے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے. میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے ہمیں محبت اس لیے ہے کہ سیدوں کا ادب لانے والے, چن چن کر حضور کے راز لا کر حسنین کے بارے میں امت کو بتانے والے وہ شہنشاہ وہ غریب صحابی حضرت ابو ہریرہ تھے. کہتے جی یہ انہوں نے تقیہ کیا, اور میں نے کہا تقیہ تو بندہ ڈر کر کرتا ہے, وہ تو صحابہ کے عروج کا دور تھا, وہ نہ بتاتے. تقیہ تو ڈر کر ہوتا ہے, ابو ہریرہ کو تقیہ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دور تو حضرت عمر کا تھا, حضرت عثمان کا تھا, اس دور میں وہ دعا کرتے تھے میں نے رسول اللہ سے دو علم لیے ہیں, ایک علم وہ ہے جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں اور ایک علم وہ ہے اگر میں بتا دوں تو میری یہ گردن یہ شہر کاٹ دو. اور یہ بات کرتے کرتے آپ کہتے تھے رو کر یا اللہ مجھے 60 ہجری کے لونڈوں کی حکومت سے بچا. تو یعنی حضور نے ان کو یزید کے بارے میں بتا دیا تھا, ایک ایک بادشاہ کے بارے میں بتا دیا تھا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی شان بیان کی. تو بات کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ کو گالی دینا تو یہ حب اہل بیت نہیں, تم میں کوئی یہودیت کی خباثت ہے. اگر تم میں حب اہل بیت ہوتا تو تم تو حضرت ابو ہریرہ حضرت حسین کی گلی سے گزرنے والی ہوا تک کو سلام کرتے. یہ تو وہ لوگ ہیں پیغام اپنے سینوں پر لے کر امت کو پہنچا رہے ہیں. جو مروان کے منہ کے سامنے بیٹھ کر حضرت حسنین کی تعریف کر جائے, بولیے میرے بھائی دوستو, وہ کتنی عظیم شخصیت ہوگی. میں شہداء کربلا کے نام آخر میں ذکر کر رہا ہوں. محمد بن سعد یہ وہ شخص تھا, عمر بن سعد یہ وہ شخص تھا کہ جس نے معاذ اللہ حضرت حسین کے جسم پر گھوڑے اتنے دوڑائے کہ حضرت حسین کا بدن زمین کے اندر چلا گیا. رات کو سیدہ زینب پاک نے رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کو یہ بھی چکمایا کہ چار یار پاک چار حق چار یار کیسے, تو میں نے کہا پنچتن پاک کیسے, پاک تو سب ہے تو پانچ بولے سب یار, تو میں نے کہا سب پاک کیوں نہیں بولتا, اس پانچ کی ایک وجہ ہے اس طرح ان چاروں کی بھی ایک وجہ ہے. توجہ ہے آپ کی, کہتے ہیں سب یار حق پر ہے, تو میں نے کہا سارے اہل بیت پاک نہیں ہے, پھر پنچتن پاک کیوں کہتا ہے کہ خاص وجہ ہے, تو میں نے کہا تو چار میں بھی خاص وجہ ہے. اس نعرے کو روک کر تم کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہو؟ سنو میرے دوست بزرگو, رات عاشورے کی رات تھی, یہ باتیں پیغام کربلا میں ہے کہ دین کے سامنے گھر کو کبھی نہیں لانا, منصب کبھی نہیں لانا, لالچ کبھی نہیں لانا, یہ سب ختم ہو جائے گی. جنہوں نے شیطان, حضور فرماتے شیطان ہمیشہ رہنے کی امیدیں دلاتا ہے, اور شیطان حق کے سامنے مال کے ضائع ہونے اور موت کے آنے کا ڈر دیتا ہے. اور ہمارے سچے نبی کہتے ہیں حق بولو, حق بولنے سے مال دور نہیں جاتا, موت قریب نہیں آتی. اس لیے مسئلہ ختم نبوت کا ہو, مسئلہ ناموس صحابہ کا ہو, مسئلہ قرآن کا ہو, مسئلہ دین کا ہو, پرواہ نہ کیا کرو, آگے آیا کرو, اس پر بات کیا کرو, بولا کرو, یہی کربلا کا پیغام ہے. توجہ ہے, یہی پر کربلا کا. آئیے, ہمارے کچھ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ شہدائے کربلا کے نام ہمیں ضرور دکھائے جائیں, تو میں نام آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 72 یا 82 افراد ہیں جنہوں نے حضرت حسین سے وفا کی. امام حسین نے کوئی پانی شانی کسی سے نہیں مانگا, اور پانی مانگا پانی مانگا. میں نے کہا تو صبر کہاں گیا, زبردستی پکڑ کر مرغی کو ذبح کر دینا, اس مرغی کا کیا ارادہ ہے؟ بلا تشبیہ حسین نے مرضی سے جان دی تھی. توجہ ہے آپ کی, کہہ رہے پانی مانگا پانی دو, انہوں نے پانی نہیں دیا. نہ نہ, ان ساری روایتوں پر عقلی اشکالات قائم ہیں ابھی بھی, اور اہل سنت کے نزدیک یہ متکلم فی اس میں کلام ہے ان روایتوں میں. اب آئیے شہداء کربلا کے نام ایک دفعہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پڑھ لیجئے, پڑھیے رضوان اللہ علیہم اجمعین. میں ان 82 یا 72 نفوس قدسیہ کا نام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کے مینارے اور دور و دیوار ان کے ناموں سے خوش ہوں گی, سرکار کے موئے مبارک شریف بھی تشریف فرما ہے. سب سے پہلے زہیر بن حسان محمدی, عبداللہ بن عمر کلبی, یزید بن حفیر, وہب بن عبد کلبی, خالد بن عمر, محمد بن حنزلہ, یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں, بڑی توجہ سے ان کے نام سنیں اور ڈیلے ڈالے بن کر نہیں سنیں, بالکل توجہ سے سنیں. عمر بن خالد, عمر بن عبداللہ, حماد بن انس, وقاص بن مالک, شرح بن عبید, مسلم بن اوسجا, ہلال بن نافع, مرہ بن ابی مرہ, حضرت ابو ذر غفاری کے غلام, قیس بن منبہ, ہاشم بن عتبہ, بشیر بن عمر, نعیم بن اجلان, زبیر بن قیس, انس بن قائد, حبیب بن مظاہر, قیس بن ربی, عبداللہ بن عمر, عبد الرحمن بن عروہ, حرہ بن باہرہ, شیس بن عبداللہ, قاسم بن زہیر, قردوس بن زہیر, کنانہ بن عتیق, جوہر بن مالک, عمر بن ضعیفہ, یزید بن مثبت, عامر بن مسلم, عبیداللہ بن مثبت, کعب بن سرا, سالم بن غلام آزاد, عامر بن مسلم, صف بن مالک, زہیر بن بشیر, بدر بن ماکل. اچھا, مجاہد بن مروق, سعود بن حجاج, مجمع بن عبداللہ, عمار بن حسان, حسان بن حارث, جندب بن حجر, یزید بن زیاد, طاہر جبلہ بن علی, اسلم بن کثیر, آرج, زبیر بن سلیم, قاسم بن حبیب, عمر بن جندب, ابو تمامہ, عمر بن عبد, حنزلہ بن اسد, عبداللہ بن عبد,
عمار بن سلام، عابس بن ابی حبیب، شوب انصاری، شیب بن حارث، مالک بن سریع انصاری، محمد بن انس انصاری، مقداد انصاری، سلمان بن امام، قارب غلام، عربہ بن غلام، حریر حر بن یزید، مصعب بن یزید، حضرت حر اپنے بھائی کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، ایک ہے حر بن یزید، ایک مصعب بن یزید، یہ حضرت حر کے دوسرے بھائی تھے، یہ دونوں شہید ہوئے ہیں، حر بن یزید، مصعب بن یزید، علی بن جریر، سعد بن عبداللہ اور طبقی اور محمد بن حنفی، یہ تقریباً جو ہے وہ لوگ ہیں، تقریباً ان کی تعداد جو میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کی ہے، یہ 74 نام میں نے لیا آپ کے سامنے. اس میں اہل بیت کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، سرکار کے گھرانے کے، خاندان اہل بیت کے جو لوگ اس میں شریک تھے، وہ تقریباً 20 کے قریب تھے، جس میں مولا مرتضیٰ کے غلام سعد، فیروز امام حسین کے غلام، عبداللہ بن عقیل، حضرت عقیل کے بیٹے، مسلم بن عقیل کے بھائی، حضرت عبد الرحمان بن عقیل، مسلم بن عقیل کے دوسرے بھائی، حضرت عقیل کے تین بیٹے، حضرت جعفر بن عقیل چوتھے بیٹے، محمد بن ابی سعد، حضرت عبداللہ بن، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت عون بن عبداللہ، حضرت عباس بن علی، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عمر بن حسن، یہ امام حسن کے بیٹے ہیں، ابو بکر، کیا نام ہے ان کا؟ ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن. بندہ دشمن کا نام کبھی بچوں پر رکھتا ہے؟ آپ کے گھر بچہ ہو تو آپ کہتے ہیں میرے چہیتے جو نا ان کا نام رکھوں گا، تو حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھا، تو کتنا پیار کرتے تھے شیخین سے. بولیے سبحان اللہ. حضرت عمر بن امام حسن، حضرت عبداللہ بن امام حسن، حضرت محمد ابن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت علی کے بیٹے کا ایک نام عثمان تھا، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت علی اکبر بن حسین، حضرت علی اصغر بن حسین، حضرت زین العابدین اور حضرت امام حسین. امام زین العابدین کو تو اللہ رب العالمین جل والا نے اس میں محفوظ رکھا. حضرت علی کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ، وہ کہتے امام حسین کے ساتھ ہمارے خاندان کے 17 آدمی شہید ہوئے ہیں. حضرت حسن اثر بصری نے کہا ایک قول کے مطابق کہ اہل بیت کے 16 افراد شہید ہوئے ہیں. اس کی تفصیل تھوڑی سی سن لیجیے. حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے ہیں اس میں. حضرت علی کے 14 بیٹے تھے. کتنے ہیں؟ یہ ابن کثیر کو پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. حضرت علی کے 14 بیٹے تھے. حضرت علی کے خود 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اللہ اکبر. حضرت جعفر بن علی، حضرت حسین بن علی، حضرت عباس بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت ابوبکر بن علی. بولو رضوان اللہ علیہ اجمعین. یہ 6 وہ ہیں جو مولا علی کے اپنے پشت کے بچے ہیں. امام حسین کے 5 بھائی، جس میں ایک ابوبکر، ایک عثمان ہے اور ایک ابوبکر ہے. اسی طرح حضرت حسین کے 3 بیٹے شہید ہوئے. 3 بیٹے تھے اس میں. ایک علی اکبر شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے، ایک بیٹے اور تھے عبداللہ، وہ شہید ہوئے. بعض علماء نے کہا یہ عبداللہ امام زین العابدین ہی ہے جو بچ گئے. یہ 3 اختلافی نام ہیں، لیکن 2 پر تو جمع ہے، حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ بڑی توجہ سنیں، حضرت زینب کا نکاح جن سے ہوا تھا، حضرت مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار تھے. ہاں جی بولیں. ہاں جی. حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر تھے. حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ حضرت علی کے بھتیجے. حضرت علی نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح ان سے کیا تھا. سیدہ زینب کبریٰ جو کربلا میں تھی، وہ حضرت عبداللہ کی بیوی تھی اور حضرت جعفر کی بہو تھی. توجہ ہے آپ کی. تو حضرت زینب کے جو بچے تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادوں میں، حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر، حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر کئی رضی اللہ عنہما، یہ بیٹے ہیں کس کے؟ دختر مولا علی حضرت زینب پاک کے رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح حضرت عقیل جو حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی اولاد شہید ہوئے، جیسے مسلم بن عقیل، ان کے اور بھائی، انہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا. امام حسن کے 4 بیٹے. یہ کیسے لوگ گئے ہیں امام مفتی صاحب، ان کا نام آپ دیکھیں. یہ ایک ایک بندہ اگر ترازو میں آئے، امت کا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تم یزید کی تائید میں کتابیں لکھتے ہو، خبیث کہتے ہو کہ یہ حادثہ تھا، یہ ایسی ہو گیا، کربلا کا واقعہ جھوٹ ہے، تھوڑی سی شرم کرو. اس جھوٹ پر
کیسی سزا ہونی چاہیے, بڑی سخت سزا ہونی چاہیے قانونی طور پر, کہ اتنی بڑی, یہ بالکل بالکل یہ جاتی ہے چیز توہین رسالت کے جمرے کے اندر, یہ اس کے قریب جا کر بات آتی ہے. اگر مقدمات اگر آپ حدود و تعزیرات کے پڑے فقہ کے اندر, تو یہ اس قسم کی اہانت ہے اور اس قسم کی توہین ہے. کیسے کیسے لوگ تھے, حضرت مولا علی کے کتنے بیٹے, امام حسن کے کتنے بیٹے, سیدہ زینب کے کتنے بیٹے, حضرت عقیل کے کتنے بیٹے, حضرت جعفر کے کتنے بیٹے, حضرت امام حسن کے چار بیٹے, یعنی غوث اعظم کے دادا, بولو نا سبحان اللہ, چار بیٹے, حضرت قاسم ایک, قاسم بن حسن, حضرت عبداللہ بن حسن, حضرت عمر بن حسن, حضرت ابو بکر بن حسن. ابو بکر امام حسن کے بیٹے کا نام, عمر امام حسن کے بیٹے کا نام, عثمان مولا علی کے بیٹے کا خود نام, امام حسن کے بھائی کا نام. یہ تقریباً میرے دوستوں بزرگوں وہ ہستیاں ہیں جن کی تعداد 72 سے 80 کے قریب بچتی ہے. کربلا میں رہ جانے والی آخری شخصیت صرف امام زین العابدین کی تھی, امام زین العابدین, امام زین العابدین کی تھی. یہ وہ عظیم شخصیت ہیں, اللہ اکبر, امام زین العابدین جو رہ گئے. لوگوں نے کیا کیا کہ سب کا سلسلہ کاٹ دیا, سلسلہ نقشبندیہ کے ایک اکابر بزرگ کہتے ہیں, اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کسی علاقے میں گیا, مجھے کسی برادری کے لوگ کم ملے, سید زیادہ ملے. کہا یہ انا اتینا کل کوثر کی دلیل تھی, یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے کاٹ دیا ہے, لیکن ایک حسین کی بیٹے امام زین العابدین بچے. آج مجھے محلہ بتائیے جہاں حسینی سید نہیں, لیکن آج کوئی بتا سکتا ہے کہ یزید کا بچہ کہاں پر ہے, یزید کی اولاد کہاں پر ہے, یزید کی اولاد کون ہے؟ تو یہ شان اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کو عطا فرمائی ہے. اور امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہن, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہ کے نزدیک کون سا شہید سب سے بڑا ہے؟ تقریر ختم ہو رہی ہے. اللہ کے نزدیک کون سا شہید سب سے بڑا ہے؟ حضور نے فرمایا, وہ شخص جس نے کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت دی. حضور سے پوچھا گیا, سید الشہداء کون ہے, سب سے بڑا شہید کون؟ اللہ اکبر, توجہ ہے آپ کی. ہمارے آقا فرماتے ہیں, سکا فرماتے ہیں, سب سے بڑا شہید وہ ہے کہ جو کسی ظالم حکمران جو شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو, دین کے خلاف کام کر رہا ہو, اور وہ آگے آئے اور آگے آ کر اس ظالم کو نیکی کی دعوت دے اور وہ ظالم بادشاہ اسے شہید کر دے, اللہ کی بارگاہ میں یہ سید الشہداء ہے. اس لیے حضرت حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں, حسین باغی نہیں. ہمارے علماء نے التمہید آپ پڑھیے جو بابا فرید نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھائی تھی. بابا صاحب کا عرس چل رہا ہے بھائی, بہشتی دروازہ. لوگ کہتے تھے بہشتی دروازہ کیا ہوتا ہے, میں نے کہا عمران خان نے چوکٹ کو چوم کے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے بابا کا درب, کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک کر غلاموں کی طرح چوکٹ کو چومتے. میں نے کہا دروازے کے پیچھے آرٹیکل لکھ رہا تھا, یہاں تو قدرت نے دکھا دیا کہ بادشاہ قدموں کو چوم رہے ہیں. اور میں کوئی سیاسی بندہ نہیں لیکن بات کرتا ہوں, لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں چوما, اس نے اتنے سادے میں اتنا زوردار جواب دیا کہ چوکٹ کیوں چومی, یہ تو شرک ہے. اس نے کہا کیسا شرک, یہ تو تعظیم ہے, نیک لوگ ہیں. توجہ ہے. تو میں نے کہا دیکھیے یہ صدی ہے میرے بابا صاحب کی. بابا صاحب کو جاننا ہے تو کبھی پیر محلی شاہ صاحب کو پڑھو. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی کے شیخ الحدیث تھے, مفتی تھے. جب بابا صاحب کے دیوانے ہوئے اور پاک پتن شریف آئے تو بابا صاحب کامل آدمی تھے وہ, لیکن بابا صاحب کی ایک طبیعت تھی, کیونکہ بابا صاحب کٹر سنی عالم تھے. کیونکہ کوئی صوفی, کوئی بڑے ہمارے اکابر غیر عالم نہیں گزرے. حضرت بہاءالدین زکریہ, آپ کے کہا جاتا ہے 400 منشی تھے جو آپ کی جائیداد کا حساب جمع کرتے تھے. اتنی جائیداد تھی بہاءالدین زکریہ رحمہ اللہ کی. آپ اپنے مدرسے کا خرچہ لے کر کہتے ہیں منشی کو, جا غریبوں میں سارا بانٹ دے. آپ ملتان شریف کی سرزمین سے لے کر بغداد تک جس کا فتویٰ چلتا تھا وہ حضرت بہاءالدین زکریہ ہیں. بولو نا سبحان اللہ. اب جانا ملتان تو پھر دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا, میں یاد رہوں تو مجھے نکمے کا بھی سلام پیش کرنا کہ یہ روایت اس نے بتائی تھی. یہ ہے وہ بہاءالدین زکریہ جن کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. دربار اولیاء میں دو ولی, ایک میرے غوث پاک, ایک بہاءالدین زکریہ. ان کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. یہ تقریباً علماء نے لکھا. مولانا سبحان اللہ,
بابا صاحب کی خدمت میں جب خواجہ نظام الدین اولیاء آئے
تو خلافت ایسی نہیں بڑھتی. بابا صاحب نے اہل سنت کی عقیدے کی کتاب پہ ٹھوک بجا کر خارجی اور رافضیوں کو نکالتی ہے اور سنی مذہب لاتی ہے. علامہ عبدالشکور سالمی کے تمہید, یہ بات اخبار الاخیار میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی, بابا صاحب کے ترجمے میں لکھی. ترجمے بڑی وزنی بات ہے کہ وہ لکھنے والے شیخ محقق ہیں. شیخ محقق کہتے ہیں کہ بابا صاحب نے, اس لیے پیر کا بھی سنی ہونا ضروری ہے, خلیفہ کا بھی سنی ہونا ضروری ہے. اور ایسا سنی جو عقیدے پر عمل کرے. بابا صاحب نے دیکھو, تعویذ دینا شرف کی بات, پانی پلانا شرف کی بات, یہ تو ہے, لیکن اصل میں ولایت یہ نہیں, ولایت ان کا عقیدہ ہے. اور جن کے عقیدے اعلیٰ ہوتے یقیناً ان کی شفا میں پانی کے اندر تاثیر آ جاتی ہے.
جیسے میرے بابا نے جہاں بیٹھ کر عبادت کی وہ دروازہ جنت کا ہو گیا. اس کا جواب پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے امام ربانی سے کسی نے پوچھا. اللہ اکبر. میں نے جب پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب میں دیکھا کہ آپ سے سوال ہوا کہ بہشتی دروازے کو کیا کہتے ہو, تو میں بڑا کانپا, کیونکہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھتا ہے نا, ہم کو پڑھتا ہے, تو وہ ان کی علمی حیبت کو سمجھتا ہے کہ ان کا مزاج کیسا ہے. سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھنا ہے تو کبھی سیف چشتیائی پڑھیں آپ ان کی. ایک کتاب تو ایسی ہے کہ غیر مقلدوں کو 10 سوال لکھے تھے. کہا یہ 10 سوال سمجھانے کے لیے کتاب لکھو کہ یہ 10 سوال ہے کون سے. یہ سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب, یہ ہمارے بزرگوں کا علم تھا. مل کر کہو کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. بول سبحان اللہ. سنیو, سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر بولو یار, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. بول بالے میری سرکاروں کے سرکار. بول سبحان اللہ. ہاں تو بابا صاحب نے تمہید پڑھائی حضرت نظام الدین اولیاء کو,
پھر امتحان لیا, انہوں نے نمبر 100 کے 100 لیے, اپنی پگڑی کھول کے ان کے سر پر بند.
تمہید میں علامہ عبدالشکور سالمی نے لکھا کہ جو امام کو باغی کہے وہ خارجی ہے, سنی نہیں ہے.
یہی بات ملا علی قاری نے لکھی, اور یہی بات بابا صاحب نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو.
بولنا سبحان اللہ. تقریر ہو گئی ختم. امام رازی نے, بہت بڑے عاشق تھے یہ بھی, افغانی عالم تھے, حضرت ملا علی قاری افغانی عالم تھے, امام رازی بھی افغانی ہے, تو انہوں نے اپنی کتاب کو ختم مکہ میں چلے گئے, پوری زندگی وہیں رہے. مکی اس لیے کہلاتے ہیں, ملا علی قاری مکی. آپ نے شہداء کربلا کی بحث کو ختم کرتے ہوئے ایک جملہ کہا, اور اس پر میں اپنی تقریر ختم کروں گا, کہ ہم نے جانا کدھر ہے. میں نے آپ کے سامنے دسترخوان لگا کر یہاں سے لے کر وہاں تک سارا ناشتہ لگا دیا ہے. 3 گھنٹہ ہو گیا تقریر کو, صرف کھانا پک رہا تھا اور میں آپ کو لگا کے دے رہا تھا. اب اس کھانے کا مینو کیا بنے گا, کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, تو اس کو ختم کرتے وقت میں آپ کو حضرت امام رازی کا قول پیش کروں گا. توجہ ہے, ابھی تو میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں آپ کے سامنے, اور یہ باتیں واقعی میں روزے میں مزہ کرتی ہیں. دیکھو ہونٹ سوکھ رہا ہو اس پر, اور کلیجہ گرمی کھا رہا ہو اس کی, اور زبان حسین ابن علی کی تعریف کر رہا ہے. حضرت
اذان کتنے بجے میں موسم اذان کتنے
جی جی
مفتی صاحب کے جزاک اللہ بہت اچھی. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ رمضان ہو بھی 10 محرم اور زبانیں سوکھ رہی ہو,
یعنی بناوٹی سوگ نہ ہو, روزہ رکھ کر وہ کیفیت تاری ہو.
سبحان جزاک اللہ. ہو اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اہل سنت کے امام تھے نا, فضل خیر آبادی ان کے بستروں کو صاف کرنے والے لوگوں میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ فقیر اپنے گھر 2 محفلیں رکھتا ہے, ایک حضور کے میلاد کی محفل رکھتا ہے اور ایک ذکر حسین کی محفل. 10 محرم یہ پاگل پنتی نہیں ہے, یہ علماء کا طریقہ ہے. امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, جن کو امام احمد رضا ہاتھ اٹھا اٹھا کر سلام کرتے ہیں, وہ خود اپنے شاگرد, ان کے شاگردوں میں کوئی جاہل تھا نہیں, سب وقت کے سب محدث تھے. اور کیا منظر ہوگا کسی شیخ العدیز کو کہنے لگا, کسی ناخواں کو تو لیا, تو وہ منظر کیا ہوگا مجھے بتائیں. امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے کسی شاگرد کو کہیں, وہ بھی شیخ الحدیث, وہ کہے ادھر نعت خاں کو لے آؤ. وہ کہے کیوں؟ کہ تجھے نہیں پتا آج عاشورہ ہے, حسین کی محفل لگے گی. میرے جیسے عام جیسے لوگ تو جوتوں پر بھی نہیں, بہت پیچھے ہوں گے. وہ مجلس بھری علماء سے, اور امام حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی پورے ایک دہر کا نام ہے, ایک جماعت کا نام ہے, ایک دور کا نام. اس نعت خواں کو کہیں چل بیٹا بیٹھ کرسی پر اور پڑھ امام حسین کی منقبت. وہ امام حسین کی منقبت پڑھے 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 کیفیت پائیں, روئیں, دل کو خوش کریں. جب وہ چپ ہو جائیں تو پھر خود بیٹھ کر امام حسین کے فضائل بیان کریں. ہم ویسے تو نہیں, لیکن ہم نکموں کو کچھ تشبیہ ذکر کی حوالے سے ضرور مل رہی ہے. اور پھر بیٹھنے کے بعد سب سے کہیں جانا نہیں, فقیر اپنے جیب سے دیگے بنا چکا ہے اور اس پر فاتحہ ہو گیا ہے, اب بیٹھو اور نیاز حسین کھاؤ. میں حیران ہوں کہ نیاز کو کس دلیل کے بنا پر حرام کرتے ہیں. خود کو خود وہ ولی اللہ خاندان کا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ولی اللہ تعلیمات ہیں. میں نے کہا ولی اللہ تعلیمات آپ کے پاس ہے تو آپ تو کلپ چلا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, فلانا نہیں ہوا, شربت نہیں بانٹو, یہ نہیں کرو, فلانا نہیں کرو. میں نے کہا مولانا قاسم نانوتوی صاحب تو کبھی کبھی اتنے جوش میں آتے تھے کہ ان کی کتاب, ان کی اوپر لکھی ہوئی کتاب سوانح قاسمی جو منظر حسن گیلانی کی مستند کتاب ہے, وہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی شیعوں کا جلوس مدرسہ دیوبند سے نکلتا تو مولانا قاسم نانوتوی بھی شریک ہو جاتے اور چلے جاتے, وہ حلوہ بانٹتے تو لے لے کے حلوہ بھی کھاتے. ابے میں نے کہا شیعوں کے حلوے تم نے کھا لیے, ہمارے سنیوں کے شربت پہ تم نے بتوا لگا دیا. توجہ ہے آپ کی, یہ ایسی میں مزاحن بتا رہا ہوں, بات سچ ہے. لیکن یہ جو حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے کیا ہے بولیے, بات سچ ہے. بات ختم ہو رہی ہے. کتنے پیارے جملے امام رازی نے لکھے. قال امام فخر الدین رازی فی تفسیری, اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, دسترخوان لگ گیا ہے, افطاری کے بعد کھائیں گے, لیکن مینیو اس کا کیا ہوگا وہ بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں ایک دفعہ درود پاک پڑھو حضور کی ذات پر اور ہمارے علماء کو ثواب پہنچانے کے لیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے نحنو, جملے سنو امام رازی کے, اور امام رازی اس دور کے ہیں جس وقت شیعہ سر پر آیا ہوا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز اس دور کے ہیں کہ چار گھر اہل سنت کے ہیں دہلی میں, باقی سب شیعہ ہے, لیکن وہ محفل چھوڑتے ہیں. یہ منظر اگر آپ دیکھیں گے تو جستجو اور بڑی. یہ جو بانٹ رہے نا, یہ شیعہ کر رہے ہیں, تم کیوں کر رہے ہیں, تم کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا چپ کرو, یہ کیا تم خلطے میں بس بیچ میں لا رہے ہو, کیوں غلط بات بیچ میں کر رہے ہو. اگر یہ کرو تو دیکھو امام رازی کا دور معتزلہ کا دور ہے, اور معتزلہ اکثر اہل تشیع جو ہے. لیکن خود کیا فرما رہے ہیں, میں یہاں پر فرقہ واریت نہیں بیان کر رہا, بیلنس بتا رہا ہوں. جو الزامات آتے ہیں تانا دینے کے تیر لگائے جاتے ہیں, اس تانے کے لیے میں آپ کو بیلنس بتا رہا ہوں. حضرت امام رازی نے لکھا, سنیے تقریر ختم ہو رہی ہے, عقیدہ کیا ہونا چاہیے, ہمارے بزرگوں نے کیا سکھایا. فرما نحن معاشر اہل سنت, فرما ہم اہل سنت کے لوگ, بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل سے, رکبنا سفینتا محبت اہل بیت, ہم سوار ہیں اہل بیت کی محبت کی کشتی میں. ترجمہ کرنے کے بعد جاذبیت نہیں رہتی جو عبارت یوں پڑھنے میں. دیکھیں عبارت کتنی پیاری ہے, فرما نحن معاشر اہل سنہ بحمد اللہ رکبنا سفینتا محبت اہل بیت, ہم سنی وہ ہیں اللہ کی ساری تعریفیں کہ جس نے ہمیں سوار کر دیا خاندان رسول کی محبت والی کشتی میں. واہتدینا بنجم الہدی اصحاب النبی, اور اس کشتی کو ہدایت دے دی آسمان کے ستارے صحابہ کرام کے ذریعے. دیکھو کشتی جب چلتی ہے نا تو ستاروں سے ہدایت دیتی, اسی کو امام لے کر آئے تھے. تو یہاں پر امام رازی کہتے ہیں کہ ہم سوار ہو گئے محبت اہل بیت کی کشتی میں. حضور نے فرمایا میری اولاد اہل کسفینتی نوح, نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی وہ تھی کہ لوہے جیسی لہریں جب اس کو مارتی تھی کچھ بھی نہیں ہوتا, کنار اپنے مٹکے کو بہت کچھ سمجھ رہا تھا, ڈوب گیا, پھٹ گئے مٹکے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتنی سیکیور تھی, اندر لوگ ایسے سو رہے تھے, ہل بھی نہیں رہتے, اور طوفان مار رہا تھا ان کو, لیکن وہ تختے اتنے مضبوط تھے کہ وہ ہلتی نہیں تھی. تو حضور فرماتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں, کیا کیا بتاؤں. یعنی حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے اپنی اولاد کی محبت بتاؤں. فرما سمجھو جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم نے اس بھور میں لوگوں کو بچاتے ہوئے دیکھا, بس سمجھو میری اولاد نوح کی کشتی ہے. جو اس میں آ گیا قبر سے بھی بچ گیا جہنم سے بچ گیا. مجھے کہنے کے مولوی صاحب قبر میں بچھو آئیں گے. میں نے کہا ہم نے دن لگائے ہیں امام حسین پہ, بچھو ہماری قبر میں آئے گا. کہنے لگے یہ بات تو آپ ڈر کے خلاف کر رہے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب امید واسخ پر کر رہے ہیں, امید بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. اپنے نخرے پر نہیں کر رہے ہیں, ان کی غلامی پر کر رہے ہیں. میں نے کہا ہماری قبر میں بچھو آئے گا تو رشید ابن رشید والے کو لڈو ملیں گے, ان ظالموں نے جو چیرا ہے سینہ لوگوں کا بغض سے. میں نے کہا ہم کچھ کمال والے نہیں, ہم جیسے کئی پرزے آتے ہیں اور مٹی میں چلے جاتے ہیں, ہم جیسے کئی مولوی پیدا ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے, ہم نہیں مسلے پر کوئی اور ہوگا. یہ چلتلا چلتا رہتا ہے, کسی کی وجہ سے رکتا نہیں. لیکن جس کی وجہ سے رکتا ہے وہ حسین ہے, اور جس کے نام پر چلتا ہے وہ حسین ہے. اہل بیت ہیں, صحابہ کرام ہیں, بولی سبحان اللہ. ہماری پگڑیاں محتاج ہوتی ہیں ان کی نسبت کی, ہمارے سجدے محتاج ہوتے ہیں ان سے سند لینے کی, ہم سید ہو کر محتاج ہوتے ہیں ان کی غلامی کے, ہم صدیقی ہو کر غلام ہوتے ہیں, ہم مفتی ہو کر غلام ہوتے ہیں, عالم ہو کر غلام ہوتے ہیں. وہ اصل رسول لوگ ہیں, بولو سبحان اللہ. فرمایا سنیے بس, نحن معاشر اہل سنہ بحمد اللہ رقبنا سفینت محبت اہل بیت واہتدینا بنجم الہدا صحاب النبی. فرما اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے, ہم حضرت خاندان رسول کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گئے, اور ہدایت والے ستارے جو صحابہ ہیں ان سے ہمیں ہدایت مل گئی. کہتے ہیں فنرجو, آؤ. میں نے جو بچھو والی بات کی ہے تو لوگوں کو ڈر لگ گیا, اگے امام راضی وہی بات کرے. فنرجو, میں امید رکھتا ہوں. فنرجو فنرجو, آپ پڑھتے ہیں نا, نرجو رحمت کا و نقش عذاب کا. وہ کاغذات جب جمع ہو رہے تھے نا الیکشن میں, تو وہ پوچھتے تھے دعا قنوت آتی ہے, تو نرجو رحمت کا, ہم تیری رحمت سے امید لگاتے ہیں. وہ نقش عذاب کا, تیرے عذاب سے بچتے ہیں, ڈرتے ہیں. یہی بات حضرت امام راضی کہتے ہیں, فرف نرجو, ہم امید کرتے ہیں, ان نجاتا, نجات کی, من احوال القیامہ, اوہو, قیامت کی ہولناکی ڈراؤنے منظر سے بچنے کی امید اس خاندان سے محبت سے ہے, صحابہ سے محبت سے ہے. فرما نرجو نجاتا من احوال, نرجو نجاتا من احوال القیامت و درکات الجحیم, جہنم کی گہرائیوں سے, جہنم کی, اللہ معاف کرے, اللہم اجرنا من النار, جہنم کی گہرائیوں سے, اور قیامت کی پیاس اور ڈر سے بچ جائیں گے. امید ہے, کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا دامن بھی ہاتھ میں, اہل بیت کا دامن بھی ہاتھ میں. فرما والہدایت الی ما یجیب درجات جنات النعیم المقیم. فرما بچیں گے نہیں, ان کے صدقے جنت النعیم میں بھی جائیں گے, ان کے صدقے, بولیے, جنت نعیم میں بھی جائیں گے. اللہ اکبر, محبت سے کہیں سبحان اللہ. ان کے صدقے جنت نعیم میں بھی جائیں گے, ان کے صدقے. کیا بات کہہ گئے جس پر ہم سمیٹ رہے ہیں, کیا بات, کہ حضرت علماء نے لکھا, حضرت امام مولانا حسن نے لکھا, ایک جگہ پر پیر نصیر صاحب نے لکھا, بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے, کہ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. کیا مانا اس کا؟ امی کو یاد کرو اپنی, ابا کو یاد کرو, نانا کو یاد کرو, دادا کو یاد کرو, پھر پڑھو پشتوں سے میں نصیب ہوں. اپنے مرشد کو یاد کرو, اپنے استادوں کو یاد کرو, ان کے استادوں کو یاد کرو, وہ قبروں میں ان کے حالات کو یاد رکھو, اور پڑھو پشتوں سے میں نصیب ہوں منگتا حسین کا, ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ. میرے شیخ حضور شیخ الاسلام تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ فرماتے ہیں, شجاعت ناز کرتی ہے, جلالت ناز کرتی ہے, وہ سلطان زماں ہیں ان پر شوکت ناز کرتی ہے. شجاعت ناز کرتی ہے, جلالت ناز کرتی ہے, وہ سلطان زمانہ ہیں ان پر شوکت ناز کرتی ہے, صداقت ناز کرتی ہے, امانت ناز کرتی ہے, حمیت ناز کرتی ہے, مروت ناز کرتی ہے. بولو سبحان اللہ. شہنشاہ شہیداں ہو, انوکھی شان والے ہو. دیکھو مولا حسن والا نرنگ نظر نہیں آ رہا اس میں, کیسے خاندان کی فریاد تاج شریعہ. سنو, فرمایا کیسی لچک تغزل آپ دیکھیں اور شان میں سلام دیکھیں. فرمایا شہنشاہ شہیداں, شہنشاہ شہیداں ہو, انوکھی شان والے ہو, حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے, حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے,
خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں.
بولو نا سبحان اللہ.
واقعی میں حضرت آپ نام لیوا ہیں, پوری دنیا میں آپ کا نام ہے, پوری دنیا میں آپ کا نام, آپ ان کے نام لیوا ہیں, دنیا آپ کا نام لیوا ہے. چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے.
فرمایا خدا کے فضل سے اختر, خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں. میں ہوں قسمت پہ نازا, مجھ پہ قسمت ناز کرتی.
سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اب ہم کوئی خوشگلو نادخواہ تو نہیں ہے, لیکن ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں. زبانوں کی تاثیر نہیں, الفاظ تاثیر پیدا کرتے ہیں. نظم کیا ہے, الفاظ دیکھیں آپ. فرما خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں, میں ہوں قسمت پر نازا, مجھ پر قسمت ناز کرتی ہے. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, دربار اہل بیت میں آپ کی نیازیں قبول کرے, آپ کے صدقات قبول کرے, آپ کی خیرات قبول کرے.